اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر۔ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔
الحمد للہ۔ اصحاب کہف کا قصہ ہم نے پڑھ لیا، جو حقیقت میں اس سورت کا وجہ تسمیہ بھی ہے، اور آج ہماری یوتھ کے لیے اس میں بہت سارے سبق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی حالات اس طرح کے ہو جائیں کہ لوگ روایتی دین کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اور اپنے رسم و رواج اور اپنے باپ دادا کے طریقوں کو دین سمجھنے لگے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، تو اس وقت تبدیلی ہمیشہ یوتھ سے آئی۔ آج کی یوتھ اگر آج یہاں بیٹھ کر اس چیز کی نیت کر لے کہ میں نے انشاءاللہ ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور جو کام ابھی ہو رہے ہیں ان کو ایک معیار پہ پرکھنا ہے، اور وہ کیا کہ کیا جو بات آج تک دین اور دنیا کے نام پہ کی جا رہی ہے اللہ کے دین سے وہ ٹکراتی تو نہیں۔ یہ ایک پہلا مائلج سٹون ہوگا جس کے بعد کسی بھی معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہم بہت ہی احتیاط کرتے ہیں کہ جو بھی کھانا کھا رہے ہیں وہ ہماری صحت کو نقصان تو نہیں دے گا، حلال ہے کہ حرام، اور اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس سے ہمیں الرجک ہے۔ اور پھر اس کا نقطۂ آغاز جو ہے وہ بھی انشاءاللہ علم سے ہوگا۔ دوسری بات دیکھیے کہ یہ بڑے گھروں کے لوگ تھے، بہت ساری آرام دہ زندگی کے عادی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اب یہ کہنے اور سننے والوں میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ ایشو ہو کہ دین کے لیے بہت کچھ کرنے کو دل کرتا ہے لیکن گرمی بہت ہے، مصروفیت بہت ہے، تو یاد رکھیے گا جتنی بڑی کام قربانی ہوگی اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ کسی نے بہت ہی پیارے اشعار کہے کہ اللہ کے لیے بے قدر ہو کے تو دیکھ، قدر کی انتہا نہ کر دے تو کہنا، اللہ کے کوچے میں بکے تو دیکھ، انمول نہ کر دے تو کہنا۔ سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے کہ مومن کی جان اور اس کا مال اللہ کے ہاتھوں میں بکا ہوتا ہے، تو جب بیچ جو چکے تو پھر اس جسم کے اوپر اور اس مال کے اوپر اور اس ہمارے وجود کے اوپر ہمارا کیا اختیار ہے؟ کرنا صرف یہ ہے کہ نتیجے پہ نظر رکھیں۔ آپ دیکھیں ساری ساری رات اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، کیوں؟ کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک دن کی بات ہے، پڑھ لیتے ہیں، پھر نمبر جب آئیں گے تو خوشی ہوگی۔ کامیاب کیریئر کا انسان کو خواب راتوں کو جاگنے پہ بھی مائل کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے آج آپ کو مجھے بھی اس چیز کو دیکھنا ہے۔ تھوڑے سے دن ہیں، چاہیں تو آرام سے گزار کے چلے جاتے ہیں دنیا سے، سبھی ایسے کر رہے ہیں، اس لیے معیوب بھی نہیں لگے گا، کوئی ہمیں باتیں نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آج کی زندگی ہے، آج میرے پاس ایک کرنسی ہے، اس کو استعمال نہیں کروں گی تو کل یہ ایکسپائر ہو جائے گی۔ تصور کیجئے کہ آپ کے پاس 1000 کا نوٹ ہو اور وہ صرف آج ہی کے لیے ہے، کل سے وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، تو آج سارا دن بینکوں کا کیا حال ہوگا اور لوگوں کا دوسری طرف یہ تو نہیں خیال ہوگا کہ چلو پھر خیر ہے، کل جا کے پھینک ہی دیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح سے زندگی بہت قیمتی ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ دنیا کا دھوکہ، آج کے دور میں دجالیت عام ہے، لوگوں نے اس کی مختلف تعبیریں کی جو مجھے ضرورت نہیں ہے کرنے کی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آج دنیا تو دلوں پہ چڑھی ہوئی ہے، ہر وہ سٹائل، ہر وہ طریقہ، ہر وہ چیز ان ہے کہ جس کو لوگ اس دنیا کے ناطے سے دیکھتے ہیں، اور دنیا کے دام میں پھنس جانا آج کی بہت بڑی دجالیت ہے۔ بعض دفعہ بڑے بڑے جانوروں کو پکڑنے کے لیے ایک خاص طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، کھائیاں کھودتے ہیں، یعنی گھڑے کھود دیتے ہیں اور اوپر اس کے تھوڑی سی گھاس رکھ دیتے ہیں، جو ہی جانور گھاس دیکھ کر اس طرف آتا ہے تو وہ اس کھڈے میں گر جاتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، آج دنیا نے اپنا جال پھیلایا ہوا ہے، ہم 15-20 سال اپنی زندگی کے دے دیتے ہیں اور پھر ہم اسی سسٹم کا شکار ہو دیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ دنیا ایک جادوگرنی ہے، جتنی بوڑھی ہو رہی ہے اتنی ہی کشش اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ عام طور پہ بڑھاپے میں کشش کم ہو جاتی ہے، لیکن پہلے دور کی دنیا آسان تھی، سادی تھی، لوگ پہاڑوں میں رہتے، غاروں میں رہتے، چلے کچے گھر بننے لگے۔ سائنس کی ترقی نے دنیا کی کشش اور خوبصورتی کو بڑھا دیا ہے۔ پہلے پنکھا تھا، پنکھے میں سے اٹھ کے نماز پڑھنا نسبتاً آسان تھا، پھر اے سی آ گئے، کہہ لیجئے کہ نفل تو کیا فرض بھی قضا ہونے لگے۔ آج بھی ایک کٹیا میں سے اٹھ کر نماز کے لیے جانا اور ایک ایئر کنڈیشن محل نما گھر سے نکل کر جانا بہت فرق ہے۔ تو لہٰذا آج کے دور کے بچوں کو اس چیز پہ خود جہاد کرنا ہوگا۔ جب تک کسی بھی چیز کے صحیح ہونے کا یقین نہیں ہوتا تب تک بات نہیں بنتی۔ پھر ایک اور اس واقعے میں آج کی نسل کے اور ہمارے سب کے لیے سبق ہے، اور وہ کیا کہ اس قام ہو، جب وہ کھڑے ہوئے پھر اللہ نے دل تھام لیے۔ ہم بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، حالات خراب ہیں، یہ نہیں وہ نہیں، ہر بندہ آتا ہے باتیں کر دیتا ہے، نہیں، آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس پہ میں اکثر ایک ایکٹیویٹی کرواتی ہوں کہ اگر آپ ایک لکھیں پھر اس کے آگے زیرو لگائیں تو کیا بنے گا؟ 10۔ ایک اور زیرو لگاتے جائیں، 100,000, 10,000, 1,00,000، اس ایک کو گرا دیں تو 1,000,000 جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا۔ ایک آپ ہیں، آپ اور میں، جب ہم اللہ کے رستے میں تنہا کھڑے ہوتے ہیں، مجھے یہ کام کرنا ہے، اللہ جی میری نظریں آپ پہ، آپ نے یہ کام کرانا ہے، اللہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ اپنی مدد کا ایک زیرو لگاتا ہے۔ آپ 10 ہو جاتے ہیں، 10 لوگ آپ کے ہم خیال ہیں، یا آپ کے ریسورسز 10 گنا ہو جاتے ہیں، آپ کھڑے رہیں، دیکھیے دن بدن اللہ لوگوں کو اور وہ آپ کے ساتھ ریسورسز کو لگاتا رہے گا اور آپ کی قوت ملینس میں بھی بدل جائے گی، لیکن ادھر آپ گرے سب زیرو۔ زیرو سے ضرب دے دیجئے 1,000,000 کے عدد کو، وہ بھی زیرو بن جاتا ہے، شرط آپ کے میرے کھڑے ہونے کی ہے۔ اور یہاں سے ایک اور چھوٹی سی بات ہے کہ یہ بڑے گھروں کے جو کے بچے تھے، اچھے سکولوں کے پڑھے ہوئے تھے، انگلش بولنی خوب آتی تھی، فر فر بولتے ہوں گے۔ بعض دفعہ وہ بچیاں بچے جو صرف دینی اداروں میں سے دین سیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی معتبر جگہ ہیں، مجھے خود بھی انہیں سے پڑھنے کا پہلے شروع میں موقع ملا، لیکن ان کے پاس بعض دفعہ دنیا کا کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ بہت اچھی گرامر، تجوید، صرف و نحو ہے، مخارج بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن چار لوگوں میں آ کر بات نہیں کر سکتے، گھبرانے لگتے ہیں۔ تو اس وقت آج کے دور میں یہ چینج جو آئے گی نا, یہ بڑے بڑے سکولوں کے پڑھے ہوئے بچے جب دین سیکھیں گے پھر آئے گی. ایک آنکھ سے دنیا کی تعلیم لے چکے, دوسری طرف دین کی لیں گے. آج کے نصیب میں وہ بہت ہی بدقسمت نوجوان ہے جس کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا, اور وہ صرف اس کو اپنی انیمل انسٹنکٹس کی خاطر یا صرف کیریئر بلڈنگ کے لیے پیچھے بھاگ بھاگ کر ختم کر دیتا. آپ کو آج بات سمجھ آ گئی ہے, مان لیجئے, اعلان کر دیجئے, پھر جم جائیے. ڈکلریشن آف فیتھ ہمیشہ اللہ کی مدد لاتی ہے. آج اللہ ہمیں لیڈر بنانا چاہتا ہے, ہم فالوورز بنے ہوئے ہیں. یقین کریں اللہ نے آپ کو مجھے امامت کے لیے چنا تھا. سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. جب تک یہاں بیٹھ کر آپ اور میں یہ خواب نہیں دیکھیں گے نا کہ وی نیڈ ٹو بی ورلڈ لیڈر, ہر ترقی کا زینہ ہمارے ہاتھ سے گزرے, سائنس ہو یا دنیا کا کوئی میدان ہو, ہم نے اس میں آگے جانا ہے تاکہ ہم دنیا والوں کی ضرورت بن جائیں. ٹیکنالوجی کو دیکھیے, آئی فون کہاں بنا, آج پوری دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. سیل فونز جو بناتے ہیں لوگ, ان کی باتیں بھی مانتے ہیں. آج جو لوگ بڑے بڑے ویپنز بناتے ہیں, دنیا کو مہنگی قیمت پہ خریدنے پڑتے ہیں. آپ اور میں یہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کس چیز کی کمی ہے آپ کے اندر اور ہمارے اندر؟ کیا مسلمانوں کے برین چھوٹے ہوتے ہیں؟ کیا مسلم ملکوں کے اندر ریسورسز اگر ہیں بھی تو صرف عیش اور تعیش کے لیے کہ چائے کا ایک ایک کپ $100 کا جا کر پیا ہے؟ یاد رکھیے, جن ملکوں کو اللہ نے دولت دی بھی ہے نا اسلام کے نام پہ, آج دنیا کے دجل نے ان کو اس مقصد سے دور کر دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس والی بات, اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کی بجائے انہی کے ساتھ چل پڑے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آج ہمیں اس کی فکر لگا دے. آج آپ کے میرے لیے یہ لوگ رول ماڈلز ہیں, کھڑے ہو جائیں, باتیں اللہ خود آپ کو مجھے سجھا دے گا. جتنا زیادہ ہم لے کر چلیں گے اس چیز کو فائدہ ہوگا. اور ایک آخری دو بات, ایک دو آخری باتیں کیا کہ لوگوں نے ان کا رول ماڈل نہیں لیا لیکن ان کی قبر کو ایک مقبرہ بنا دیا. آج بھی ہمارے ارد گرد جتنے بھی بزرگوں کی قبریں ہیں ماشاءاللہ, پنجاب میں, سندھ میں, الحمدللہ دوسرے ملکوں میں بھی مسلمان موجود ہیں, وہاں بھی دیکھتے ہیں. انڈیا میں جا کر دیکھیے, وہاں بہت بڑے بڑے نیک بزرگوں کی قبریں ہیں. یہ بھی اپنے وقت کے اصحاب کہف تھے, یہ بھی یاد رکھیے. انہوں نے بھی توحید کے لیے اس وقت آواز لگائی تھی. ہوا کیا کہ بعد میں لوگوں نے اس رستے کو اپنانے کی بجائے صرف ان کی قبروں پہ جا کر چڑھاوے چڑھانے اور اس طرح کے کام کر دیے کہ شاید ہمیں سے ملے. کہہ لیجئے کہ ان لوگوں نے جو بات اپنے عقیدے اور عمل سے لی تھی, آج ہم صرف نسبت سے لینے لگ جاتے ہیں, اور اسی سے پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو پیچھے لے جاتا ہے. تو آگے چلیں گے یہ دعا کر کے کہ اللہ آج ہماری زندگی کا وہ اہم دن ہو کہ جو ہمیں کم از کم اس بات کا احساس دلا دے کہ میں جیسا آج تک جی رہی تھی اور میں جی رہا تھا یہ زندگی نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی کو ایک بڑا مقصد دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے اب آگے بات چلے گی آیت 27 پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے نبی, تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو. کوشش تو آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ اس قرآن کے ترجمے کو جوں کا توں پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں, اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی مائیت پر مطمئن کر لو. بڑی پیاری بات ہے پھر یوتھ کے لیے, چینج یور کمپنی. دوستوں کی صحبت انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر لاتی ہے. امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ بروں کی صحبت سے بچو, یہ تمہیں نیک لوگوں سے بدگمان کر دے گی. اصحاب کہف الگ الگ تھے, ایک ادھر تھا, ایک ادھر تھا, ایک ادھر تھا. سوچ ایک تھی نا, ایک نکلا ادھر گیا, دوسرا گیا, مقصد نے جوڑ دیا. اور جب ایک سے دو, دو سے گیارہ, اور دو دو ایک اکیلا دو گیارہ والی بات ہوتی ہے نا تو بندہ جم جاتا ہے. پیچھے ہم نے سورۃ توبہ میں بھی پڑھا تھا, کعب بن مالک کو جب یہ پتہ چلا کہ اور بھی کچھ ہیں لوگ جنہوں نے سچ بولا تو وہ بھی جم گئے تھے. تو آپ دعا کریں کہ اللہ ہماری صحبت بدل دے. ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا, جو اپنے رب کی رضا کی طلبگار بن کے, جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کے صبح و شام اسے پکارتے ہیں, ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو, کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ آپ کے میرے بھی سوچنے کی باتیں ہیں۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ میرے ایمان کا لیول کیا ہے، اس کا آسان سا کرائیٹیرین بتاؤں۔ ٹیمپریچر تو آپ تھرمامیٹر سے چیک کرتے ہیں نا، ہوا کا دباؤ بیرومیٹر سے چیک کرتے ہیں، ایمان کا پریشر آپ اپنی دوستوں سے چیک کیجئے۔ آج جا کر بیٹھیے، اپنی ایک ایک دوست کا نام لکھیے، ان کی ایمانی اور عملی حالت کو دیکھیے، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کا حیا اور لباس کے تقاضوں میں کتنا کیئرفل ہونا ہے، ان سب کی ایوریج نکال لیجئے، وہ آپ کا ایمان ہوگا۔ کیونکہ جب آپ کا ایمان بڑھتا ہے نا تو دو میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، یا تو وہ دوستیں آپ کو چھوڑ جائیں گی یا وہ بری باتوں کو چھوڑ دیں گی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی دوستوں کے اوپر اپنا اچھا اثر ڈالیں اور مل جل کر ہم سارے کے سارے اللہ کی مرضی کے بنتے جائیں۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اب آپ کو یہ انداز بہت ملے گا، 15 پاروں تک اللہ نے آپ کو بہت پیار سے، تسلیوں سے راستہ دکھایا ہے۔ اب آپ کو ہر چند صفوں کے بعد یہ انداز ملے گا، مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ چھوٹے بچوں کو بار بار سمجھاتے ہیں، آپ کو بتائیے بچہ ہے، اس کو بھی عقل نہیں، سمجھ نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس آپ جوان بچوں کو پھر ایک حد تک کہہ کر، مثلا آپ دیکھیے کہ 15 پاروں کو اگر آپ 15 سال کے بچے پہ معمور کر لیجئے تو پھر بڑے بچوں کا بار بار نہیں سمجھاتے، بلکہ آپ جملہ کیا بولتے ہیں، تمہیں خوب عقل ہے، تمہیں خود پتہ ہے، خود سمجھ لو، خود سوچ لو۔ تو یہی انداز آپ یہاں محسوس کریں گے۔ ہاں لیکن ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی انجام تمہارے سامنے ہے، اب فورس نہیں کیا جا سکتا۔ آگ کیسی ہے؟ جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تبازخ کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ ذرا دیکھیے جہنم کیسی ہوگی۔ یہ ایک پکچر ہے، یہ بالکل ریئل پکچر ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ کر دیکھیں۔ ہوائی نام کا ایک علاقہ امریکہ میں موجود ہے، اسٹیٹ ہے اور اس کے اندر شہر بھی ہے۔ اچانک بالکل آبادیوں کے اندر سے ایک لاوا پھوٹا اور کتنے گھروں کو تباہ و برباد کر گیا، 1700 لوگ غالباً، میں اس کی رپورٹ پڑھ رہی تھی، آپ نے گوگل پہ جا کے ڈالی، یہ ریسنٹلی آج کل کی بات ہے۔ ذرا سے ان گھروں کو لگی ہوئی آگ کو محسوس تو کریں، کس طریقے سے یہ گھر جلے ہوں گے، کس طرح سے یہاں سے لوگ بھاگ بھاگ کے نکلے ہوں گے۔ ایسے وقت میں کسی کو اپنے قالین اور صوفے اور پردے یاد نہیں رہے ہوں گے، ایسے وقت میں ان کو صرف ایک فکر ہوگی کہ کوئی ہمیں اس آگ سے بچا لے، اور اگر یہ آگ آخرت کی آگ میں بدل جائے تو کیا ہو۔ 1700 لوگ بے گھر ہو گئے اس چھوٹے سے لاوے کے آنے پہ، اور ایک گھر کے اندر سے یہ سب شروع ہوا ہے، ان کا جو ڈیک ہوتا ہے وہ پھٹا ہے اور وہاں سے لاوا نکلنا شروع ہوا ہے۔ ویلکنس، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ مجھے بتائیے کہ مسلمان کو تو یہ باتیں سن کر ہمیشہ آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، ہم ان ساری باتوں کو پڑھ سن کر پھر مطمئن ہو کر گزر جائیں؟ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ دعا کیجیے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لے۔ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے، ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ کون سا انجام بہتر ہے، 4 دن کی یہ دنیا اور اس کے بعد ہمیشگی کی خیر، یا اس کا اپوزٹ؟ اب یہاں تک پہلا قصہ پورا ہوا اور اس کے جو سیکوینسز تھے وہ بھی بیان کیے۔ دوسرا قصہ جو فتنہ مال ہے، پورا پڑھ کر بات کرتے ہیں کہ آج ہماری نظروں میں مال کتنا بڑا جینٹ بن چکا اور ایک ایسا دیو ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ اور کس طرح سے ایکسپوز کرتے ہیں اپنی نعمتوں کو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. دو شخص تھے، آپ اپنی امیجینیشن کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ جو تمثیلی آیتیں ہوتی ہیں نا اس کے اندر آپ کا امیجینیشن بہت ضروری ہوتا ہے. دو لوگ ہیں، امیجینیشن میں کوئی دو فرینڈس لے آئیے. ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے اور اس کے گرد کھجوروں کی باڑھ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، یعنی اعلیٰ درجے کا باغ تھا. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی بھی کسر نہ چھوڑی، یعنی خوب پھل آیا. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی، سونے پہ سہاگا. صحراؤں میں ایک باغ ہو اور باغ کے اندر پانی کی نہر بھی ہو، اس سے زیادہ خوبصورت نقشہ اور کیا ہوگا. اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں. یہ نوٹ کیجئے، فرانٹ کرنا، شو مارنا، اپنے مال، گھر، ڈنر سیٹ دکھانے کے لیے ہاؤس وارمنگ پارٹیز رکھنا. کئی پارٹیز کا مقصد صرف نیا ڈنر دکھانا ہوتا ہے، نیا گھر، نئے کپڑے، نئے جوتے. یہ کچھ اسی قسم کا رویہ دکھا رہا ہے. اور کہنے لگا، تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں، یعنی اپنی طاقت پہ مان. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کبھی یہ دولت فنا ہو جائے گی. یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. جب دنیا میں مل جاتا ہے نا باپ دادا کے ہاتھوں، یا بغیر محنت کے یا کم کے محنت پہ ملتا ہے، یا پھر نافرمانیوں کے ساتھ جب دنیا ملتی ہے نا تو یہ دھوکہ آنے لگتا ہے. اللہ خوش ہے تبھی تو دے رہا، تو جس نے یہاں دے دیا وہ وہاں بھی دے گا اور یہ کبھی ختم نہ ہوگی. اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹا بھی لیا گیا تو ضرور اس سے بھی شاندار جگہ پاؤں گا. یاد رکھیے، جب دنیا اتنی بڑھ جاتی ہے نا تو پھر یہ یقین نہیں آتا کہ یہ ختم ہوگی کبھی. کتنے ہی لوگ اس یقین کے ساتھ قبروں میں پہنچ گئے. کہتے ہیں قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو سوچتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چلی گئی، لیکن جا کے دیکھ لو کہ ان کے بغیر دنیا ان سے بھی اچھی چل رہی ہے. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ یہ اچھا تھا، مسلمان تھا، سمجھتا تھا. یہاں ذرا سے غور کیجیے، اس نے کفر کی بات کیوں کی؟ کیا اس شخص نے اللہ کے انکار کی بات کی ہے؟ کوئی شرک کی بات کی ہے؟ یہاں کون سا کفر ہے؟ مٹیریلزم، اپنے ہاتھ میں اپنی دولت کے خزانوں کا ہونا کفر. یاد رکھیے، اگر آج کے دور میں ابراہیم پیدا کیے جاتے تو ان کو بت توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو او مائٹی ڈالر اس سوچ کو توڑنے کی ضرورت تھی. آج کا بت پیسہ ہے، مال ہے، بڑے بڑے گھر اور گاڑیاں اور ایک کمپٹیشن ہے. کہنے لگا، تو اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے اتنا کچھ دے کر تجھے بڑا کیا اور تو آج اسی کا انکار کر رہا ہے؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ بتا دوں؟ وہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا. بخاری کی روایت ہے 6384 نمبر کی. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے اس بندے نے مان لیا اور اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا. ابو ہریرہ سے پھر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، صرف لا حول نہیں بلکہ وہ جو سورت کہف میں ہے، یعنی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ مسند احمد کی روایت ہے 335 نمبر کی. تو کیا پتہ چلا کہ اپنی یا کسی کی کوئی اچھی چیز ملے نا یا نظر آئے یا اس کو دیکھیں تو خوش ہوں، اور اس کے اوپر یہ بولیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے. آپ دیکھیے کہ ماشاء اللہ کہنا ایک عقیدہ ہے کہ وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ ہے جو اللہ نے چاہا. کوششیں کر لیجئے، سارا دن محنت کرتے رہیے کہ اینڈ پہ ملتا ہے ہاتھ میں کچھ، آتا ہے کچھ نہیں، وہی آتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو کہنے لگا، تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے، یعنی تیرے باغ سے، اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یہ اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. اچھا دوست ہے، یہاں سے اچھی نصیحت لیجئے، کبھی اپنی دوستوں میں یا اپنے دوستوں میں کوئی خرابی دیکھیں تو پیار محبت سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں، اور پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا. آخر کر ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغوں کو چھتوں پر الٹا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا, کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. کسی قبر پہ گیا تھا؟ کہیں سجدہ کیا تھا؟ نہیں. یہاں سے شرک کو سمجھیے. دیکھیے, ہر شرک قبروں پہ جا کے نہیں ہوتا, ہر شرک کسی کے سامنے ماتھے یا ہاتھ ٹیک کے نہیں ہوتا. یہ بھی شرک ہے کہ بندہ دولت کو خدا سمجھ لے اور دولت کو پوچھنے لگے اور عبد الدنیا اور عبد الدینار بن جائے. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کس کی مدد کرتا, اور نہ کر سکا وہ آپ ہی صافت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار خدا برحق ہی کے لیے ہے. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے, اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. اور اے نبی, نے حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ. اب یہ فتنے کا توڑ کیا سمجھاؤ؟ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی, اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اور بات یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. رہ گیا مال اور دنیا. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیا کی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے. اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں, اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا, باقی رہنے والی نیکیاں. یاد رکھیے, مال بھی سب کو اچھا لگتا ہے, اولاد تو ویسی بہت پیاری لگتی ہے, لیکن یہ دونوں دنیا کی زینت ہے. اصل کام کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کو باقیات و صالحات میں ڈھالنا ہے, ان کو صدقہ جاریہ بنانا ہے. کس طریقے سے بنانا ہے, کیا کرنا ہے, اس کے لیے یہ کہ ان کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. جتنا زیادہ آپ کی میری زندگی میں مال آتا جائے, اس کو اللہ کے راستوں میں لگائیے. کیونکہ اب یہ دوسرا فتنہ ہے نا جس کو پڑھ رہے ہیں, تو یاد رکھیے, مال اس لیے نہیں آیا کہ دن بدن میرا طرز زندگی اور سے اور لگژریس ہوتا جائے, اور سے اور میں دنیا میں اپنی زندگیوں کو خوبصورت کروں. پہلا قصہ اگر ایمان کے امتحان کا تھا نا, تو اللہ نے اس میں بتا دیا کہ سب کچھ لے کر آزمایا. تو دوسرا قصہ باغ والا دولت پرستی کے شرک کا ہے, سب کچھ دے کر آزمایا. اور یہاں جو شرک ہے نا, اپنے اوپر توکل, ایک لفظ بولوں گے آپ سب ہل جائیں گے ایک لمحے کے لیے کہ اچھا یہ رانگ ہے. اور ہمارے پاکستان میں بہت بولتے ہیں آئی ایم سیلف میڈ, کتنے لوگ بولتے ہیں آئی ایم سیلف میڈ, نعوذ باللہ. ہے کوئی آپ میں سے خود کو کھڑا کرنے والا؟ یہ فتنہ ہے, یہ شرک ہے کہ میں کر سکتا ہوں. یس آئی ہیو ڈگری, یس آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون. بعض ماں باپ کہتے ہیں جی بچوں کو پڑھایا, محنتیں کی, پیسہ لگایا, باہر کے ملکوں میں بھیجا, پھر کیوں نہ یہ کامیاب انسان بنتے. یہ ہے شرک. اس میں اپنی تعلیم, اپنی ایجوکیشن, اپنی کوششوں کے اوپر مان کرنا, یہ ہے اس واقعے میں سے سبق. ٹور کروا رہا ہے اس کو اپنے باغ کا, آؤ دیکھو یہ ہمارا گھر, یہ ایسی, یہ جکوزی ہے, یہاں یہ ہے, یہ امریکہ سے لائے تھے, یہ دبئی سے لائے تھے, یہ کرٹن وہاں سے آئے تھے, اور یہ باتھ روم تو سارے ادھر سے آئے, ٹوٹیاں تو ساری فلاں کی ٹم فلاں کی. یہ ہے آج کے دور کا وہ شرک جس نے بہت ساروں کو اللہ سے دور کیا. لیکن چونکہ غریب دوست اللہ سے جڑا ہوا تھا نا, وہ بالکل متاثر نہیں ہوا. آپ کے میرے لیے بھی یہی عمل ہے, بڑے سے بڑا گھر, بڑی سے بڑی گاڑی, لا تمدن ہی نہیں کا علاماز. اللہ تعالیٰ پیچھے میں یہ مشورہ دے چکے ہیں سورت خجر میں کہ تمہیں اللہ نے اب سبل مسانی دے دی, اب تم دوسروں کی چیزوں کی طرف آنکھیں لمبی نہ کرو. اور آپ سب کو ایک نصیحت کرتی ہوں, کسی کو اچھے سے اچھے کپڑوں میں بھی دیکھیں, کبھی اس کی تعریف نہ کریں منہ پہ, دعا دے دیں. اللہ کے نبی نے کہا کسی کو اچھے کپڑے پہنے دیکھو تو البس جدیدن عش حمیدن مت شہیدن, نیا لباس خاص طور پہ, نئے کپڑے پہنو, البس جدیدن عشق حمیدن, تمہاری تعریف والی زندگی ہو, اور مت شہیدن, تمہیں شہادت والی موت ملے. کتنی دلوں میں محبت آ جائے اگر ہم دوسروں کو دیکھ کر یہ دعائیں دینے والے ہو جائیں. دلہن کو دیکھ کے ہر آ کے بولے, یہ بولے البس جدیدن عشق حمیدن مت شہیدن. ایک اور بھی تبلی ویخلف اللہ تعالی, اس کو پرانا کرو اور اللہ تمہیں اس کے بدور بھی دے, یعنی تم لمبی عمر پاؤ. اسلام منع نہیں کرتا، پر جو ہم کرتے ہیں ہاؤ ہائے واؤ نائٹ گائے، یہ شرک ہے. اور صرف ہمارے یہ دو جملے سنانے کے لیے کوئی سسٹر 6 مہینے تیاری کرتی ہے ایک شادی پہ جانے سے پہلے، یہ غلط ہے. یہی کل سے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ نمائش منع ہے. یہاں اس شخص نے نمائش کی تھی. پھر دوسری بات، آپ دیکھیے کہ جب بھی کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھیں تو دینے والے کو دیکھیں. کسی کے اوپر اختیار ہے؟ آپ کی آنکھیں اچھی ہیں، کیا آپ کا اختیار ہے؟ آپ کی شکل بہت پیاری ہے، گورا رنگ ہے، ایک ہفتے میں اللہ دانوں سے بھر دے، چہرے پہ بال ڈال دے، رنگ کالا ہو جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ اور ماشاءاللہ، یہ عقیدہ ہے. جب یہ ہوگا نا تو دوسروں کو بھی شرمندہ نہیں کریں گے تعریفیں کر کے، خام خواہ لوگ ہواؤں میں پھرنے لگتے ہیں. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، جتنا مرضی اچھا کپڑا پہننا ہو، ایک بندہ بھی تعریف نہ کرے تو دل کھٹا ہو جاتا ہے. پھر خود ہی پوچھتے ہیں میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا، آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں شیشہ دوسرے کی کہ میں صحیح لگ رہی ہوں نا. صرف وہ چند جملے سننے کے لیے آج کتنے لوگ قرآن سے دور ہیں. وہ چاہے عید کی تیاریاں، چاہے وہ شادیوں کی تیاریاں، یا کچھ اور کچھ. پھر دوسری بات دیکھیے کہ یہاں بارش سے بات ہوئی. ایک لیکچر ہے لائف از اے فیڈنگ شیڈو، آپ اس کو سن سکتے ہیں، بہت ہی دل کو اداس کرنے والا لیکچر ہے تو صرف یونس کی آیتوں پہ، لیکن اس میں اس کو بھی کوٹ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ بات آپ کو مجھے بتایا کہ تم کچھ کرنا چاہتے ہو، ان چیزوں سے نکلو. اور آج امت مسلمہ کیوں رکی ہوئی ہے؟ اسٹیگننٹ واٹر کی طرح، جمود کی اتاری ہے، ہم ان چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں. بازار آباد ہے، مسجدیں ویران ہیں، دنیاوی تعلیمات کی جگہوں میں جگہ نہیں ملتی، اور دین کی جگہوں پہ لوگوں کو منتیں کرنا پڑتا ہے. آج صبح ایک کسی کا ایک کلپ سنا، میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن بات بہت سچ کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے صبح اٹھ کے مائیں بچوں کو مسجد بھیجتی ہیں سپارہ پڑھنے کے لیے، منہ بھی نہ پورا صحیح دھلا، اور رات کے چچڑے مچڑے کپڑے، اور تھپڑ مار کے اٹھاتی ہیں چلو جاؤ مسجد میں سپارہ پڑھ کے آنا ہے، اور وہ بچہ منہ بسورتا روتا دھوتا وہاں بیٹھتا ہے، اور 60-60 بچے ایک مولوی صاحب کے سامنے رکھے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی قاعدہ پڑھا دیجیے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک گھنٹے میں ایک بچے کو ایک منٹ بھی پرانی دے سکتے وہ مولوی صاحب. اور وہاں سے جب بچے جلدی آتے ہیں تو ماں بچے کا یونیفارم استری کیے، ٹائی طے کیے ہوئے، لنچ باکس رکھے، چل 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 جلدی کر اسکول جانا ہے. پھر پورے اہتمام سے اس کو تیار کر کے نلا دھلا کر گاڑی کے آنے سے پہلے اسکول کے لیے تیار رکھتی. بڑی کڑوی باتیں تھیں لیکن بات بڑی سچ تھی. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہو؟ یہ سکھا رہے ہو نا کہ یہ تھپڑ کھا کے اٹھ کے مسجد جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے. بعض بچوں کا انہوں نے، وہ مولوی صاحب بھی تھے جو سنا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یقین کریں کہ بعض بچے جب صبح مسجد میں آتے ہیں رات کو ان کا پیشاب نکلا ہوتا ہے، اور گندے کپڑوں سے وہ قرآن پکڑ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جس کے لیے طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے. آج میری آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں؟ وہی کل میرے آپ کے بچوں کی ہیں. آج آپ جو اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں خود بن جائیے، بہت آسان ہے. تو المال والبنون زینۃ الحیات دنیا. آج ہم نے اپنے بچوں کو اتنا میٹیریلسٹک بنا دیا. صرف اصلاح کی خاطر ایک بات شیئر کروں گی، کسی نیو بورن بیبی کی پکچر مجھے کسی نے بھیجی، خوشی سے دعا بھی دی لی، بہت خوشی بھی ہوئی، ساتھ انہوں نے اس بچے کا نام بھی لکھ دیا. چلیں ماں باپ کو حق ہے کہ بچے کا نام سوچ لیں، پہلے سے سوچا ہوا ہے. جب میں نے وہ پکچر کھولی، بچے نے جو کپڑے پہنے، جو اس کا بیٹ، جو اس کے پلو، سب پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی پرنٹڈ، پہلے سے پلانڈ ہے کہ آئی ایم فلاں، آئی ایم فرام. میں نے دل میں سوچا کہ بچے کا نام تو بھی چند گھنٹے پہلے رکھا ہوگا، تو یہ بیڈ سیٹ، یہ کوئلڈ، یہ سب، اور سب پہ پورا یعنی ٹیلر میڈ پورا کمرہ اس کا، اس کے نام آئی ایم فلاں، اور ہر جگہ یہ لکھا ہے آئی ایم ناٹ اے دس، آئی ایم دس. تو میں سوچ رہی تھی یہ بچہ بڑا ہو کر کیا سوچے گا. کہنے لگی یہ ان کے ددھیال والوں کا پیار ہے. اچھا تو لگا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی اس بچے کے لیے اپنی ذات کتنی بڑی ہو جائے گی. اللہ اس کی حفاظت کرے، ایمان کی بگاڑنا نہیں ہے ان بچوں کو. تو چاہتے ہیں اپنے بچوں کو دین دنیا کے اندر بہتر طریقے سے رکھیں تو اس کی دعا کریں. یہ جو آئے تھے نا المال والبنون زینۃ الحیات دنیا، ذرا اس کی تلاوت سنیں، اور یہ جتنی باتیں میں نے ابھی کی ہیں نا ان کو ہضم کریں، پھر ہم آگے چلیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ تو ہماری اولادوں کو بگڑنے سے بچا، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ان کو زندگی کا کوئی بہت بڑا مقصد دے کر پالیں، اور اس کے بعد یہ ہماری اور تیرے دین کی خوشی کا ذریعہ بنے. شروع کیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووزع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مال اور ہماری اولادوں کو حقیقت میں باقیات و صالحات میں ڈال دے. اس کے برعکس آج کے دور کے فتنے, خاندانی زندگی میں آزمائشیں اور مال اور فتنوں کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ وقت کیسے بدل گیا, یہ پکچر آپ کو دکھائے گی. آج کیا ہے, ٹو ڈیز ریئلٹی, ہائی انکم لیکن لیس پیس آف مائنڈ. سچ ہے, لوگوں کے پاس مال بہت ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے. پھر دوسری ریالٹی دیکھیے گا, ٹچڈ مون, چاند پہ ہاتھ لگا دیے جا کر یا چاند پہ قدم رکھ کے اور نیبرز ان نون. یہاں تو نہیں اللہ کے حکم سے بھی یہ رنگ دکھا مجھے, لیکن بلیو می باہر کے ملکوں میں اجازت نہیں ہے آپ کو اپنے ڈور کے ساتھ دوسرے ڈور کی بیل کو ہاتھ لگانے کی. شام کو وہ سو رہے ہوں گے, یہ ہوں گے, اور کئی واقعات ہیں. اس میں سے ایک واقعہ, گھر کے اندر پڑے ہوئے لوگوں کی خبر نہیں کسی کو, کون کا ہے. نیبرز کو سمیل آتی ہے, پولیس کو بلایا, تلاشی لی, ایک گھر کا ڈور نوکر ہے, نہیں کھول رہا. اور اخیر جب شک ہوا, پولیس نے ڈور توڑا تو اندر ایک بوڑھا نہ جانے کتنے دن کا مر چکا ہے ہی کوئی نہیں جو آ کے ان کو دفنائے اور کفنائے. یہ ریالٹی ہے, نیبرز دور ہیں. آج دل دور ہو رہے ہیں, مان لیجئے. چھوٹے شہروں میں دل بھی پاس ہیں, آپ کے فاصلے بھی کم ہیں. بڑے فاصلے شہروں میں ہی جاتے ہی آپ کو فرق محسوس ہوگا, جھجک آئے گی آپ کو نیبر کے گھر جانے کے وقت کہ پتہ نہیں وہ سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں. پھر اگلی ریالٹی دیکھیے, بگ ہاؤسز اسمال فیملی, از اٹ ٹرو؟ اتنے بڑے گھروں میں نون کے نقطے دو نظر آتے ہیں. پہلے چھوٹے چھوٹے گھروں میں کتنے لوگ رہتے تھے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے, کاسٹلی واچز. اور میں نے جو اپنی زندگی میں سب سے مہنگی گھڑی ابھی تک دیکھی وہ $60,000 کی دیکھی ہے, اور میری نہیں ہے, فکر نہ کریں. لیکن نو ٹائم, وقت نہیں ہے. گھڑیاں مہنگی, وقت سستا. پھر لاٹس آف فرینڈز آن سوشل میڈیا, کتنے آپ کے لائکس ہیں فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اور آپ کے ارد گرد, لیکن نو بیسٹ فرینڈ. جب آپ کو کوئی دکھ آتا ہے, بیماری آتی ہے, اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہوتا آپ کا سر دبانے کو. تل مال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. اس دعا کے ساتھ آیت 47 کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دنیا کے دجل سے بچا کر ریالٹی بیسڈ زندگی بسر کر دیں اور اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالنے والا بنا دیں. فرمایا, اس دنیا کے دھوکوں میں کیوں کھو گئے ہو, ذرا سا آگے تو نکلو. دیکھو تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا دن مسلط کیے ہوئے ہے, وہ کون سا ہوگا؟ وہ یوم نسیر الجبال وتر الارض بارزة. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے, اور ہم تمام انسانوں کو اسی طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا. آپ نے اپنے دادا پر دادا نانی پر نانی کو نہیں دیکھا, ڈونٹ ورے, قیامت کے دن آپ اپنے داداؤں کے بھی داداؤں کو دیکھیں گے. وہ دن ایسا ہے جس میں اللہ سب اگلے پچھلوں کو جمع کرے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. کیسا انداز ہے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. بلکہ بات تو اس سے بھی آگے ہے. کیا بل زعمتم لن نجعل لکم موعدا. بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت ہی مقرر نہیں کیا. یعنی زندگی ایسے گزاری جیسے واپس جانا ہی کوئی نہیں ہے. اور نامِ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے. اپنے نامِ اعمال کو سامنے رکھیے اور وہاں انسان چیخ رہا ہوگا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی, یہ کیسی کتاب ہے, ہماری کو چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو. جو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے گا. دنیا میں انسان سوچتا ہے لو اب اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں لکھے گا, لو اب میں نے کسی کے تھوڑے سے پیسے دینے تھے نہیں دیے وہ معاف کر دیتا ہے, اللہ بھی معاف کر دے گا. دس اینڈ دیٹ نہیں, وہاں اچھی بچی لکھی ہوگی, کسی کو چٹکی کاٹی, کسی کو آنکھ ماری, کسی کو اشارہ کیا, اچھے میں مدد بھی یا برے میں اللہ نے ہر چیز وہاں لکھ کے رکھی ہوگی. تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو مجھے توفیق دے. یہاں دیکھیے سورت نصف کا آدھ ادھر, اب آگے آدھے دو واقعات ادھر ہیں, دو پورے ہو گئے, دو آگے این بٹوین آدم اور ابلیس کا قصہ کہ اصل میں تمہیں اللہ نے عقل دے دی ہے, ابلیس کے راستے پہ چلنا ہے تو پھر تو تم ناکام ہو, اور اگر تم نے رحمان کے راستے پہ چل کے اور اس کے حکم کے مطابق جینا ہے تو پھر تمہارے لیے راستہ ہے. تو اس وقت خاص طور پہ ان آیات کو یہ سوچ کر ہم سب سنیں اور پڑھیں گے کہ ہم نے شیطان کے چنگل سے آزاد ہونا ہے. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضروریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ یہ ہم سب سے سوال ہے. حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں, بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کیا اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. از اٹ ٹرو؟ قرآن کی باتوں کو پڑھتے ایسے لگتا ہے کوئی نئی دنیا میں پہنچ گئے. جب یہاں سے باہر جائیں گے پھر فکر وہی وہی سب کچھ جو دنیا میں ہے. حال کیا ہے عام لوگوں کا؟ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے, یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا کسی اور غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمات انجام دیں, مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار کو لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے؟ سوچیں کبھی کسی نے زندگی میں آپ کو نصیحت کی یا آپ نے کسی کو کی تو رسپانس کیا تھا؟ اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں، جنہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی یعنی بوجھ پیدا کر دیا ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف جتنا بھی بلا لو، تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلا لو، مگر اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے غلط چیزوں کو سننے اور دیکھنے کا، کہ قرآن میں پھر دل نہیں لگتا، اپنے من پسند کام کرتے رہے، من پسند آوازیں کانوں میں پڑتی رہیں، شیطان کی آواز کانوں میں پڑی، قرآن دل سے نکل گیا۔ ایک بات لکھ لیں کہ قرآن اور غنا اکٹھا دل میں نہیں رہتا، گانے کی محبت اور قرآن کی محبت ایک ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی ایک چیک لسٹ ہے، یہ اللہ نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کا ایک اپنا مزاج ہے اور یہ چیزیں دلوں میں نفاق پیدا کرتی ہیں۔ فرمایا کہ گانا دل میں نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے بارش کے پانی سے سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھنا بھی چاہتے ہیں، اسے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ابھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں راستے کی جو دور نہیں ہوئیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک انسان اپنی فکر کرے، آج یہاں بیٹھ کر نیت کریں، اور میں آپ کو وعدہ دلاتی ہوں اللہ پہ نظر رکھتے ہوئے، آپ ایسی بےہودہ چیزیں سننا چھوڑ دیں جس سے کبھی آپ اداس ہو جاتے ہیں، کبھی آپ تھرکنے لگتے ہیں، پھدکنے لگتے ہیں، اور کبھی آپ کو اپنے ہی ماں باپ کی آواز کان میں نہیں پڑتی۔ آج یہ نیت کریں، کل سے اللہ آپ کے دل میں قرآن کی محبت ڈال دے گا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اور دعا بھی کرتی ہیں اللہ ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے، اللہ ہمارا دل بدل دے، قرآن کی محبت ہمارے دل میں دنیا کی ہر چیز سے پیاری بن جائے اور ہم اس سے محبت کرنے لگے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ وہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اب یہاں سے تیسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے نبی تھے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے انبیاء میں سے سب سے بڑے نبی، تورات ان پر نازل ہوئی، اس لحاظ سے اس دور میں علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے حالات پہ قیاس کرتے ہوئے بغیر کسی فخر کے اپنا نام لے دیا۔ جب اپنا نام لیا، اللہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، آپ نے کہا نہیں، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں عالم ہوں، بلکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کو پتہ ہے۔ کہا اچھا پھر کون ہے؟ کہا ایک اور بندہ ہے، خضر نام کا ایک شخص۔ وہ کون تھے، کیا تھے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کا نام بتا دیا اور جگہ بھی بتا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے کہ وہ بجائے اس کے کہ برا مانتے، مائنڈ کرتے، وہ چل پڑے۔ اس حصے میں جو پندرہویں پارے میں آ رہا ہے، یہاں تو ہم صرف علمی آداب پہ بات کریں گے، لیکن یہ سارے واقعات اس کی اصل کیا ہے، اس کو انشاءاللہ سولہویں پارے میں پچھلے پارے کے خلاصے کے ساتھ پیش کروں گی۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ کمٹمنٹ دیکھیے علم حاصل کرنے کی اور شوق۔ پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ نیکیوں کے راستے میں اگر کبھی منہ سے نکل جائے کہ میں تھک گئی ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ بندے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ ہائے میں تھکی ہوئی ہوں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ تو شیطان کا دوسرا بار بھلوا دیتا ہے، اچھے کام بلوا دیتا ہے، علم کے رستے میں بہت بڑی آفت بھول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، یعنی راستہ بھول گئے لیکن نیت نہیں بدلی کہ اب چلو پھر گھر ہی چلتے ہیں، اب کیا کرنا ہے جا کے، آدھا وقت تو نکل گیا، نہیں چل پڑے۔ اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس پتھر کے پاس موسیٰ علیہ السلام رک گئے، وہیں ایک چشمہ تھا جس کا نام نہر حیات تھا۔ اس کا پانی جس چیز کو لگ جاتا وہ زندہ ہو جاتی۔ اس میں چڑیا کے پانی لینے کے بعد حضر علیہ السلام کا یہ قول منقول ہے کہ میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا علم اللہ کے علم میں اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ کا پانی اس سمندر کے مقابلے پہ۔ یہ بخاری کی روایت 47:27 ہے۔ کیا پتہ چلا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ پورے علوم دنیا میں جو آج کوئی سیکھ سکھا رہا ہے اس کا سرا اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ ایک چڑیا کی چونچ میں وہ پانی کا قطرہ نہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ مان نہ کیجیے، اپنے آپ کو عالم نہ کہا کریں، عالمہ بھی نہ کہا کریں، بہت کہیں تو طالب علم کہیں۔ عاجز بن کے جتنا علم سیکھیں اور سکھائیں گے اللہ آپ کو اتنی برکت دے گا۔ اور اپنے ناموں سے پہلے اور دوسروں کے ناموں سے پہلے، قبلہ و کعبہ و فلاں اور حضرت اور شیخ اور مشائخ، یہ سجدے نہیں ہیں، علم تھوڑا ہے۔ یاد رکھیے جب علم کے ساتھ اکڑ آتی ہے نا، یعنی علم کے ساتھ جب آپ اپنی ذات کو بڑا کرتے ہیں تو اکڑ آتی ہے، اور اپنے آپ کو چھوٹا کریں تو نرمی آتی ہے۔ آج بہت ساری علم کی بات کرنے والوں کی آوازوں میں سختی کیوں ہے، رعونت کیوں ہے، تکفیر کے دعوے کیوں ہیں، وہ بھی کافر، وہ بھی جہنمی، وہ بھی فاسق۔ بتائیے کہ ہم بہت نیک ہیں، آپ نہیں ہیں، ہم بہت علم والے ہیں، آپ جاہل ہیں۔ تو اپنے علم کو تھوڑا کیجیے، اگلے کے علم کو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ وہ ساتھ زیادہ اچھا ہے جو اپنا علم تھوڑا رکھ کر دوسروں کو زیادہ دے، اس کی نسبت جو خود تو بہت علم والا معروف ہو جائے۔ لوگ کہیں کہ ان کی تو آدھی باتیں میں سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، اتنی بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں لیکن لے کر کچھ نہ جائیں۔ تو اللہ نے اس باب میں علم کے بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ یہ عاجزی نوٹ کریں، بیفور آنر کمز ہیومیلیشن۔ عزت ملنے سے پہلے عاجزی آتی ہے تو پھر عزت ملتی ہے۔ اور اگر آپ بڑے بن کر ایٹیچیوڈ کے ساتھ اور اپنے اندر کوئی ایروگنس رکھتے ہوئے کہیں گے علم لینا ہے، یہ شرطیں ہیں، یہاں نہیں بیٹھیں گے، وہاں نہیں بیٹھیں گے، ہمارے ساتھ وہ نہ ہو وہ نہ، پھر ہم آئیں گے، تو ایسے مطالبے کرنے والے آتے پھر بھی نہیں ہیں۔ آپ جو مرضی ان کے لیے کر لیجیے۔ تو علم کی محفل سب کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ سورۃ عبس میں بھی جا کے پڑھیں گے، طلب تڑپ اور شوق کے ساتھ آنے والے ان لوگوں کی نسبت اچھے ہیں جن کو بہت پروٹوکول کے ساتھ آپ بلا بھی لے تو وہ ایک دن آئیں گے، اگلے دن نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ نے ان کو اب بلایا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی تھے، اللہ ان کے ذریعے ہمیں علم کی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی کہتے ہیں، یعنی آپ کے پاس رہ سکتا ہوں۔ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو استاد سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ حل اتبیو کالان تو علیمنی مما علمت رشدہ۔ اب استاد کا جواب سنیے، دل توڑنے والا، نہ نہ نہ، قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ استاد نے نو کر دیا، نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ علم اور صبر ساتھ ساتھ ہے۔ جس کے پاس صبر اور طلب نہیں ہے کبھی علم نہیں آئے گا۔ خیر، موسیٰ بھی پکے تھے اپنی دھن کے، کہنے لگے، موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ یہ فارم فل کرتے ہوئے شرائط پہ سائن کر رہے ہیں کہ نہیں، میں آپ کے سارے رولز اینڈ ریگولیشن مانوں گا۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں، یعنی کچے کچے سوال نہ کریں، وقت سے پہلے سوال جواب کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کر دوں۔ اتنی شرطیں آج کے ہمارے سامنے رکھے، ہم کہتے ہیں رکھو اپنے پاس، پکڑو فارم، ٹپ ٹپ کرتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے برعکس ہارورڈ یونیورسٹی، بوسٹن یونیورسٹی، یو ٹی، ایچ او ٹی، ہائے، بچوں کو وہاں داخلہ مل جائے۔ مجھے آج بھی وہ بہن یاد ہے، کسی تیسرے ملک میں تھی، ہمارا ٹرپ تھا، وہ لینے آئی ہوئی تھی، بہت پیاری سسٹر، آج بھی مجھے یاد ہے، حالانکہ مجھے ان کا نام بھی یاد نہیں ہے۔ تو جہاں گاڑی ذرا سی کسی سٹاپ سائن پہ رکتی فٹا فٹ ان کا ڈرائیور جو تھا ہاتھ میں کچھ ڈبیاں پکڑ کے باہر دیتا، کوئی بھی جو آتا رہ جاتا۔ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، تو خود ہی بولنے لگی، کہنے لگی اصل میں سارے شہر میں مٹھائی بانٹ رہی ہوں، نیت کی ہے جدھر گاڑی جائے گی جو آگے آئے گا اس کو دوں گی۔ کیوں؟ کہ بیٹی کو کینیڈا کی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، اس خوشی میں سارے شہر میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ وہ دن کب آئے گا جب لوگ مٹھائی بانٹیں گے، جب ان کو قرآن کلاس میں داخلہ مل جائے گا، جب ان کے بچوں کا نام قرآن کورس کے لیے اپروو ہو جائے گا، پھر امت کی حالت بدلے گی، پھر کہیں گے ہم مسلمان ہیں اور ہم باعزت قوم ہیں، پھر ملے گی عزت اس امت کو۔ دنیا کی تعلیم دیں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا ہے، لیکن باقیات الصالحات کب؟ جب آپ اس چیز پہ آئیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو سائنس پڑھاتے ہیں، سائنس اب پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک پڑھ لیں، وہ ٹیچر مجبور ہے سائنس کی کہ وہ آپ کے بچے کو ایک لفظ بھی نہیں یہ سکھا سکتی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور وہ سائنس ٹیچر نہیں بیچاری سکھا سکتی کہ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ آپ جغرافی سکھائیں، انگلش سکھائیں، میتھ سکھائیں، کوئی ٹیچر نہیں سکھائے گی کہ لا تشرکوا باللہ شیئا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی دنیا کی تعلیم کے بعد ایک آئیڈیل بچے واپس لیں، بڑے مؤدب سر جھکائے ہوئے پیار کرتے ہوئے؟ نہیں، ان ٹیچرز کے سلیبس میں وہ چیزیں ہی نہیں تھیں، اور جن ٹیچرز کے سلیبس میں یہ چیزیں تھیں ان کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے نہ ہمارے بچوں کے پاس وقت ہے۔ رو دھو کے ایک سال چھوڑتی ہیں بچیاں۔ ہم لوگ اکثر رمضان کے بعد ایک سال کا کورس آفر کرتے ہیں، یعنی رمضان ٹو رمضان، بلکہ اگر دورہ قرآن سے اس کو شروع کریں جیسے آپ کر رہے ہیں تو فوراً عید کے بعد نیا کورس شروع ہوتا ہے، اور اگلے رمضان تک پورے قرآن کی تفسیر، شرچی کہ اس میں 6 دن پڑھنا پڑتا ہے، زیادہ گھنٹے ہوتے ہیں۔ پھر اگلے سال کا یعنی 2019 کا دورہ قرآن بھی لازمی ہے، تو 2 بریکٹس ہیں، مختصر قرآن، پھر ڈیٹیلڈ قرآن، پھر دوسرا قرآن۔ بلیو می، ود ان یعنی آپ سوچ لینا کہ رمضان سے رمضان 13 مہینے بنتے ہیں، 13 ماہ میں 3 قرآن پورے ہوتے ہیں، پھر بیسک حدیث کی کتابیں، تجوید اور جو آپ کی ضروریات ہیں۔ اور کتنے لوگ ایک سال میں چھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں؟ ابھی پتہ لگ جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتی ہوں، آپ کو اگر یہ موقع ملے تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا ایک سال یا 13 مہینے اللہ کو دے دے، وہ ہاتھ کھڑا کرے؟ اللہ اکبر، یہ اس علم کی محفل کی برکت ہے، یہ رمضان کی برکت ہے۔ ابھی عید نہیں آئی، ابھی عید کی پارٹیاں نہیں آئیں، لیکن اللہ آپ کے ان اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لے۔ یقین کریں، باہر کے ملکوں میں ایجوکیشن ایک بگ 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 جھینٹ ہے۔ مائیں نہیں مانتی، کہتی میں نہیں کہہ سکتی کہ میں اپنی بیٹی کو چھڑاؤں گی، میری بیٹی تھوڑا تھوڑا پڑھ رہی ہے، تو وہ ساری زندگی یاد رکھے تھوڑا تھوڑا اسلام کرے گی، اور تھوڑے تھوڑے، یعنی ماں باپ کا کانسیپٹ بدل چکا ہے۔ قرآن پڑھی بھی پڑھاتی بھی ماؤں کو نہیں ابھی تک اس کا پورا یقین آیا کہ میری بچی مریم کی طرح اگر فل ٹائم انی نظرت لک معافی بطنی محررہ کے مطابق اللہ کے رستے میں ڈیووٹ ہوگی تو وہ کامیاب ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، بچیوں کو یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، حالات تنگ ہو سکتے ہیں، طلاق ہو سکتی ہے، شادی کے بعد کیا ہوگا، یہ ہے وہ ہے۔ تو یقین رکھیے کہ دنیا کے علم کی طرح، صرف اور صرف، آپ کہتے ہیں نا صرف دنیا کا علم بھی کامیاب کرتا ہے، تو میں آپ کو اس کے پھر مقابلے پہ کہوں گی کہ صرف دین کا علم بھی کامیاب کرتا ہے۔ ذاتی زندگی میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اجتماعی زندگی میں وہ لوگ آئیڈیل ہیں جو دین اور دنیا دونوں کا علم لیتے ہیں۔ اور آج ہم نے وہ نسلیں نہیں تیار کرنی جو مدرسوں میں بیٹھ کر صرف دین کا علم سیکھتی ہیں، ہم نے وہ بچے تیار کرنے ہیں جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بھی پورے فخر پہ جا سکتے ہیں، اور اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ بہرحال اب علم کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ابھی تو صرف شرطیں طے تھیں داخلہ فارم فل کرنے کی، ہم تو بے سوچے سمجھے رجسٹریشن فارم فل کر دیتے ہیں نا، کس نے دیکھا، آنا کس نے، کر دو فل۔ یاد رکھیے ایک فارم 1 روپے کا پرنٹ ہوتا ہوگا، ادھر مجھے نہیں پتا، 1 روپے کا فارم میں نے لے کر کسی کا فل کر دیا، اور پھر میں نہ آئی، نہ میں نے بتایا نہیں آنا، میں قیامت کے دن اس کو بھی قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں دیکھوں گی کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ادھر موجود ہے۔ ایک ٹیشو پکڑ سکتے تھے مسجد میں جا کر باتھ روم سے، آپ نے 2 پکڑ لیے، کون سا اپنا مال ہے، وہ دوسرا ٹیشو بھی آپ کے نام مال میں دیکھے گا کہ ایک فالتو ٹیشو انہوں نے ضائع کیا تھا۔ اتنا چیک ہے ہمارے اوپر اللہ کا، اور یہ چیک صرف قرآن کی تعلیم سے ملتا ہے، فقہ پڑھ کے نہیں ملتا، صرف نحو پڑھ کے نہیں ملتا۔ یہ تقویٰ جو ملتا ہے دلوں کو، یہ صرف اور صرف قرآن کی تعلیم کا تحفہ ہے۔ بعض وقت 10-10 سال تک بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، وفاق کا کورس کرتے ہیں، اور کچھ ادارے ایسے ہیں کہ وہاں قرآن کی تعلیم بہت واجبی سی ہے، صرف ترجمہ ہے، اور 3 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں، زیادہ وقت وہ ان کو فقہ پڑھاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے تقویٰ وہاں سے بھی نہیں نکلتا۔ آپ کو علمی بحثیں، وراثت، وصیت کے احکامات، چاروں مذاہب، یہ سب مل جاتا ہے، الحمدللہ، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ لیکن جو تقویٰ آپ کو ایک محتاط انسان بناتے، کسی کی چیز کو آپ نہیں ہلا سکتے، بگاڑ نہیں سکتے، نظر نہیں بھر کے دیکھ سکتے، یہ صرف قرآن سے ملتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس قرآن کے لیے چن لے۔ چلیے اب ذرا دیکھیے گا ایک استاد کے کتنے نخرے ہیں کہہ لیجئے، یا ایک استاد کے کتنے روب ہیں، اور شاگرد کیا کرتے ہیں۔ موسیٰ شاگرد ہیں، حالانکہ اتنے وقت بڑے اپنے وقت کے امام تھے، بعد میں نبی بنے، یہ ان کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اللہ نے ان کو شروع سے بہت عزت دی ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ کس نے ڈالا؟ استاد نے۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ ایک شاگرد کا استاد پہ تنقید کرنا، ان کو استاد کا عیب نظر آ گیا۔ آپ کو تو ہمارے اسلاف کیا کہا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، اللہ ہم پہ ہمارے استاد کا عیب نہ کھولنا، اگر ہے تو اس کو چھپا لے۔ جیسے ہم اپنے ماں باپ کا عیب نہیں دیکھنا چاہتے نا، اس طرح وہ اسلاف کہتے تھے، اللہ استاد کا کوئی عیب نہ مجھے دکھانا، اگر ہے بھی تو مجھے نہ دکھے، کیونکہ میرا نہ کہیں امتحان شروع ہو جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے، استاد بولے، اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ یعنی کمٹمنٹ کس بات پہ ہوئی تھی، داخلہ کس شرط پہ ہوا تھا، کہ سوال نہیں پوچھنا، استاد اندھیری کرے، سیاہی کرے، سفیدی کرے، بولنا نہیں۔ موسیٰ کو احساس ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں اب ذرا سختی سے کام نہ لیں، عاجزی دیکھیے، سوری کر لیا، کوئی بات نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ پھر وہ دونوں چلے، پتہ چلا استاد کو چاہیے کہ شاگرد کو شروع میں موقع دے، فوراً نہیں پہلی غلطی پہ پکڑ لے، شروع میں تو بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اب چل پڑے۔ یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا، اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے نہ کسی کا خون کیا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کیوں بول رہے ہیں بھائی، اسے آپ موسیٰ کو کوئی غلط نہ سمجھیے۔ وجہ، موسیٰ ایک نبی تھے، اور نبی تو کیا، ایک امتی کا بھی فرض ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ جو کام بظاہر موسیٰ کے استاد خضر کر رہے تھے وہ خلاف شرع تھے، تو موسیٰ تو بول سکے، تو قصے سے سبق کیا ملے، ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ اور وہ کیا ہے کہ علم کے لیے کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، علم کے لیے انسان کے اندر عاجزی ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھول چوک میں اگر کوئی کام رہ جائے تو نیت نہیں بدلنی چاہیے۔ پھر اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استاد شرطیں رکھ سکتا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو بتاتی ہوں کہ صرف اس ایک رکوع کے اوپر اتنی موٹی اور پورے رجسٹر جتنی تفسیر میرے پاس کبھی تھی، اب نہیں ہے اس وقت، جو میں نے خود اس وقت پڑھی تھی جب میں پڑھ بھی رہی تھی اور پڑھا بھی رہی تھی، صرف اس ایک واقعے پہ مفسرین اور محدثین نے کتابوں کی کتابیں لکھ دیں، اور ماضی کے مستشرق یعنی غیر مسلم تاریخ دان، نان مسلم ہسٹورینز دانتوں میں انگلیاں لے لیتے تھے اسے، کہ یہ مسلمز علم، دین کے علم کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ آج ہماری امت کے زوال کی بہت بڑی، کیا میں کہتی ہوں 99.9% وجہ، آج ہماری دین کے علم کی قدر نہ ہونا، اور اس کے لیے وہ پروٹوکول نہیں رکھنا جو کہ وہ حق رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں گے کہ ہمیں ادب بھی دے، دین کی سمجھ بھی دے، اور فہم بھی دے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے میرے لیے بہت اچھی ہیں۔ آج ہم یہ سارا قرآن پڑھتے ہیں، فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کتنی دفعہ پڑھا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ، چند جملے۔ کراچی کی کل آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 1,49,00,000 سے زائد ہے۔ شہر میں کم از کم 1,000,000 مساجد تو ہوں گی۔ رمضان المبارک میں ہر مسجد میں ایک دفعہ تو پورا قرآن مکمل کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں مساجد اور مدارس ایسے ہیں جہاں الگ الگ تراویح ہوتی ہیں۔ گھروں میں پڑھائی جانے والی تراویح کے علاوہ ہے دورہ قرآن اور دروس کی شکل میں ہونے والی ہزاروں مجلسیں اس سے الگ بھی ہیں۔ میری عاجزانہ رائے میں صرف شہر کراچی میں رمضان المبارک میں 1,00,00,000 سے زیادہ قرآن سنا، سنایا، پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی یہ کسی کا آرٹیکل ہے۔ اب جو سوچ ہے وہ کیا ہے؟ میں آج تک اس پر حیران تھا کہ جس شہر میں 1,00,00,000 دفعہ قرآن پاک کی 6,000 سے زائد، یہ جو 666 کا فگر ہے نا، اس کو نکال دیں کیونکہ یہ اب چیلنج ہو گیا۔ جتنی بھی ہوں، وہ 6,006 ہیں یا کچھ ہیں، لیکن ایگزیکٹ فگر بول دیں کہ بجائے یہ یاد رکھیے کہ آپ اس دورہ قرآن میں 6,000 سے اوپر آیتیں پڑھیں گے۔ تو جب اتنی آیتیں سنی اور سنائی جائیں، اور اس شہر میں رحمتوں اور برکتوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ جب اتنے جو قرآن پڑھے جا رہے ہیں، گلی گلی، کونا کونا ہے نا، تو پھر اس کی برکت کدھر ہے، رحمتیں کدھر ہیں؟ قرآن تو مکمل شفا ہے، اور شہر میں بیماریوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ قرآن کو بغیر وضو کے نہ ہاتھ لگانے کا حکم ہے، تو شہر میں صفائی کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ لوڈ شیڈنگ، قتل و غارت گری، لوٹ مار، بے روزگاری، ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیاں تو جڑ سے ختم ہو چکی ہوں گی۔ آپ ان سب کو بھی چھوڑیں، کم از کم ہر انسان کو سکون، چین، خوشی اور اطمینان قلب تو ضرور میسر ہوگا۔ لیکن آج اتنا قرآن پڑھ پڑھا کر بھی کیا وجہ ہے کہ ہمارے حالات نہیں بدلتے؟ کمال یہ ہے کہ 1,00,00,000 سے زائد قرآن مجید پڑھنے والے شہر کے اور شہریوں کے حالات رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی یکساں رہتے ہیں۔ ان کے عمل میں چھوڑیں، معمولات زندگی تک میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ از اٹ ٹرو؟ جو رمضان کے دن چل رہے ہیں اس سے پیچھے اور اس کے بعد والے دن ایسے ہی ہوتے ہیں؟ بہت فرق ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، رہ گئی رسم ازاں روحِ بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ 1,00,000,000 کی تعداد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، ہو کیوں نہیں رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیریمونیل مسلم بن چکے، سیریمنی ہے، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں دین کو۔ کیسے؟ ہم ہر چیز کو مناتے ہیں، ہم نے ہر عبادت اور ہر عمل کو منانا شروع کر دیا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ محرم سے شروع کریں۔ کیوں بھلا؟ سال کا پہلا مہینہ محرم، اور ذی‌الحج تک چلے جائیں۔ ذی‌الحج کیوں؟ آخری مہینہ۔ آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے، 90% لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ حضرت حسین نے قربانی کیوں دی تھی۔ آدھی قوم کالے کپڑے بنانے اور محفلیں سجانے میں مصروف رہتی ہے، تو آدھی قوم چھٹی انجوائے کرنے کے لیے تیار۔ ان رت جگہوں میں رات بھر حلیم کی تیاری، شغل، مستی اور تفریح باقی رہا، وہ مقصد جس کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کو کٹوا دیا، وہ مشن جو تاحال مکمل نہ ہو سکا، اس کی پرواہ کس کو ہوگی بھلا، کیونکہ ہمیں تو محرم منانے سے مطلب ہے۔ چلیے وہ بھی گیا۔ آپ ربیع الاول کی مثال لے لیجئے، جو سال میں ایک نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی بجلی کو چوری کر کے گھر کو سجانا عین ثواب سمجھتے ہیں۔ چوری کی بجلی سمجھتے ہیں؟ وابڈا کی تاریں ادھر ادھر سے لے کے چراغاں کرنا۔ جتنے موٹے اور بڑے سپیکر کے ساتھ لوگوں کے کان پھاڑے جائیں اور لوگوں کی نیند حرام کی جائیں، اتنا زیادہ ثواب سمیٹ لیا جائے گا۔ گمان تو یہی ہے نا لوگوں کا۔ جس قوم کے پاس بجلی نہیں، 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، وہ بھرپور کنڈے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منا رہی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کا، کردار کا، ہمدردی، غم خواری کا، عبادت میں خوشی و خدو کا، تو اب اس کو تو منایا نہیں جا سکتا، اس لیے پھر اسی پر اکتفا ہے۔ چلیے ذی‌الحج میں کیا کرتے ہیں؟ قربانی۔ جب سے قربانی کا سلسلہ جاری ہے، تب سے آج تک شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہے کہ قربانی کو ایسے ہی سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے، راتیں کالی کر کے، نمازوں کی قربانی دے کر، اور انسانیت کو تکلیف پہنچا کر۔ آخر کون سی سنت ابراہیمی پوری ہو رہی ہے؟ کم از کم میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ پھر اسی جانور کی اوجڑی، اس کی سیری، اس کا پیٹ گلی محلوں میں سجا کر صفائی نصف ایمان کی عملی مثال کا مظاہرہ کرنا آخر کون سے ثواب کا باعث ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بات سمجھ گئے نا آپ؟ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ قرآن پڑھنے والا بنا جس کا اثر ہماری عملی زندگی میں دکھے۔ تو یہ تھا 15واں پارہ۔ آپ کو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ بھیجا جائے گا اور وہ بھیجا جائے گا، لنک موجود ہے، اگر آپ noorulquran.com کے تھرو جائیں گے تو یہ لنک آپ کو دکھے گا، دورہ قرآن 2018 کے نام پر۔ اس میں ہر دن کی چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو ابھی نہیں تو بعد میں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل والا بنا دے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔
انشاءاللہ اگلے پارے کی ابتدائی آیتیں تلاوت سے سنیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
جزاك الله خير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربی یسر ولا تعسر وتم من بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 16 پارے کا آغاز ہوگا، یعنی 15 پاروں تک قرآن نس ہوا. 15 ہو گئے، 15 رہ گئے. کتنے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ صرف 15 رہ گئے ہیں، اور کتنے خوش ہیں کہ 15 ہو گئے ہیں. بات تو ایک ہی ہے، دعا کیا ہے کہ اللہ ہمیں آخری دم تک قائم رکھے، اور جو سیکھ ہے اس پہ بھی، اور جو آگے سیکھیں گے اس پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا پچھلے پارے پر ایک نظر ڈالیں گے. ہم نے پارے کے آخر میں قصہ موسیٰ اور خضر پڑھا، ابھی اس کا کچھ حصہ ہمارے سامنے جائے گا. تو تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے، کیونکہ آج ہم اسی کو پہلے شروع میں سمجھنے والے ہیں. پہلی بات یاد رکھیے کہ دنیا میں جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں ہر وقت ہر دور میں، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمارے حق میں خوشگوار واقعات ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جس کو ناخوشگوار واقعات کہتے ہیں، یعنی گڈ نیوز اور سیڈ نیوز. جب بھی کسی انسان کے اوپر بھی کوئی اچھے حالات آتے ہیں نا، تو انسان اس کو خوشی خوشی قبول کرتا ہے، بلکہ مومن تو اس کو اپنی نیکیوں کا صلہ سمجھتا ہے. اور دوسرے لوگ جو کسی کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ نیک جو بہت ہیں، تو پھر ان کے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہے. لیکن جو سب سے مشکل چیز، نا ہضم کر سکنے والی چیز، وہ ہماری زندگی میں پیش آنے والے ناگوار واقعات ہوتے ہیں. جب مومن پہ آتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو اللہ کی ہر ممکن بات ماننے کی کوشش کرتا ہوں، تو میرے ساتھ پھر ایسا کیوں ہوا؟ شاید اللہ ناراض ہے مجھ سے، پھر شاید میں جو کر رہا ہوں ٹھیک نہیں کر رہا. دوسرے لوگ بھی اس کے بارے میں بعض دفعہ بدگمان ہوتے ہیں کہ اچھا جی یہ اتنا نیک ہے تو اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات کروائی، جو چل رہی ہے اور آج باقی حصہ پڑھیں گے، وہ اصل میں انہی چیزوں کی حقیقت سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھو زندگی میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اس اصول پہ رکھ لو، آسان تکرہ شعین وہو خیر الکم. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے حق میں اچھا ہو. دوسری بات جو ان واقعات میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اور سیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز خود بخود نہیں ہو رہی، بائی چانس کچھ نہیں ہے. یہ لفظ چانس کاٹ دے، دو لفظ مجھے بہت برے لگتے ہیں مسلمانوں کے بھی منہ سے، بائی لک اور بائی چانس. پیچھے پڑھ کر آئے ہیں ازلام اور رجس، تیروں سے قسمت معلوم کرنا مسلم کریڈ نہیں ہے. نتھنگ از بائی لک. لک تو بہت بڑا بت تھا ان کا، لک نہیں ہے، بلیس ہے. وی آر بلیسڈ پیپل، وی آر ناٹ لکی پیپل، جس کو بھی سمجھ آ جائے بات. ٹھیک ہے، تو یہاں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کسی حکم کے پیچھے ہو رہا ہے. ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ یہ جتنے بھی واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، تین واقعات ابھی موسیٰ اور خضر کے قصے میں آ رہے ہیں، یہ تینوں ایمان والوں کے ساتھ آئے. تو سوال ایک جس کا بہت سارے لوگ جواب چاہتے ہیں کہ ایمان والوں پہ مشکلیں کیوں آتی ہیں؟ چلے مان لیا گناہ گاروں پہ تو آئیں گی. تو یہ جتنا قصہ ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے پہلے کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ آگے ایک بہت ہی بگڑی ہوئی قوم سے پڑھنے والا تھا، وہ بہت مین میخ کرنے والی، سوال جواب کرنے والی قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پریکٹیکلی ایک استاد کی موجودگی میں وہ سارے اپس اینڈ ڈاؤن سمجھا دیے، جو بعد میں پھر ان کو اپنی ٹیچنگ لائف میں بہت فائدہ مند ہوئے. یا ہم ایک چھوٹی سی بات بہت پیار، محبت اور عاجزی سے کہوں گی، بہت سارے لوگ دین سیکھ لیتے ہیں لیکن ادھر ادھر سے سن سنا کر، ادھر ادھر سے سمجھتے ہیں، کسی سسٹم کے پابند ہوئے بغیر اپنی مرضی سے کورسپونڈنس کہہ لیجئے، ریکارڈنگ سنی اپنی مرضی کے وقت پہ، سنی چھوڑی، ٹیسٹ دیا، آن لائن پہ کورسز کیے، اسٹوڈنٹ تو نہیں بنے لیکن 10 سال سے ایز اے لسنر بن کے سنتے رہے. معلومات کا بہت سارا خزانہ اس چھوٹی سی کھوپڑی میں جمع ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ اچھے استاد نہیں بن سکتے. اچھا استاد بننے کے لیے اچھا شاگرد بننا پڑتا ہے. لفظ اچھا کاٹ بھی دیجئے نا، تو استاد بننے سے پہلے فرض ہے کہ آپ شاگرد بنیں. پیچھے ہم نے دیکھا موسیٰ کتنے عاجز اور ہمبل بن کر خضر کے ساتھ لگے رہے. کمٹمنٹ بھی تھی, نہیں ٹلوں گا, جو کہیں گے وہ کروں گا. یہ چیزیں جب تک آپ خود نہیں سیکھتے کل آپ نہیں سکھا سکتے. جو کمٹمنٹ آج آپ خود نہیں کر پا رہے کل آپ کروا نہیں سکیں گے. میں نے دیکھا جو لوگ فائیو ڈیز کم از کم ایک ویک میں پڑھتے ہیں, بعد میں وہ سکس ڈیز والے کورسز بھی رن کروا لیتے ہیں کیونکہ وہ خود ان سارے مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں. اور بعض ہماری کلاسز ویکینڈس پہ ہوتی ہیں, صرف سیٹرڈے یا سنڈے, بعض ہفتے میں دو دن کی کلاسیں ہیں. میں نے کوئی بہت خوشگوار اضافے نہیں دیکھے ایسے کورسز میں. ٹھیک ہے, اپنی اصلاح ہو جاتی ہے الحمدللہ, نماز روزہ ٹھیک ہوتا ہے, عقائد کی اصلاح ہوتی ہے. تو فل ٹائم ٹیچر بننے کے لیے پہلے فل ٹائم شاگرد بننا پڑتا ہے. اور ایک اور بات نوٹ کیجئے گا, اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ اسباب کے پردوں میں چھپ کر ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو واقعات دکھائے گئے اور ان کی اصل جو خضر کو پتا تھی, بعض کہتے ہیں وہ فرشتے تھے یا کون تھے, اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ اور میں گھڑی دیکھیں, یہ پنکھا دیکھ لیتے ہیں, چلے ہمیں اس کے چار پر دکھ رہے ہیں, اوپر جالی دکھ رہی ہے, پیچھے مڑی ہوئی اس کی ایک ڈنڈی ہے. آپ کو مجھے ہم سب کو یہ پنکھا ایسے ہی دکھتا ہے, لیکن اگر یہ پنکھا کل کسی مکینک کے پاس لے جایا جائے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا, اس کے پیج کھول کر اس کے اندر دیکھے گا. موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے میں مکینک کی طرح اندر کے پرزے کھول کر دکھائے گئے تاکہ زندگی میں جو حالات آئیں انسان اس کو یہ سوچ لے کہ آخر ان کی اندر کی حیثیت کیا ہے. تو لہٰذا اس میں سے بھی ہم پڑھیں گے اور زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سیکھیں گے. خاص طور پہ یہ جو پورا پارا ہم 16 پارا پڑھیں گے, اگر آپ اس کا مین تھیم لکھ لیں تو سب خوش ہو جائیں گے. بہت ساروں کو اپنے سوالوں کا جواب ملے گا. اور وہ کیا ہے کہ آزمائشوں کی حقیقت کیا ہے, ہم پر مشکلات کیوں آتی ہیں, اور اسباب کے پردے میں جب آتی ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا. شروع میں موسیٰ کی آزمائش ہے, علم کے رستے پہ کتنے کمیٹیڈ ہیں. آگے ذوالقرنین کی آزمائش آئے گی جو بہت بڑے رولر تھے, تو حکمرانی اور اقتدار کی آزمائش ہے. سورت مریم میں ہم دیکھیں گے حضرت زکریہ کی آزمائش ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں, خود مانگ رہے ہیں اللہ سے یا بی بی مریم کو کہتے ہیں مانگو. پھر آگے ہم پڑھیں گے تو مریم کی آزمائش ہے, کنواری لڑکی ماں بن جائے, اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی. تھوڑا سا آگے پڑھیں گے تو عیسیٰ کی آزمائش ہے, بن باپ کے پیدا کر دیے گئے اور ساری زندگی لوگوں کو جواب ہی دیتے رہ گئے کہ لوگوں میں ولد و زنا نہیں ہو. تھوڑا سا آگے جائیں گے, آیتیں بھی ہیں موجود, وہ خود ہی پڑھ لیں گے آپ. لیکن ابراہیم کی آزمائش ہے کہ ایک طرف باپ ہے اور ایک طرف اللہ. ایک جملہ لکھ لیجئے, جب اللہ کی محبت اور گمراہی ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتی ہے تو ہمارے ایمان کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. یعنی آپ کو اس شخص سے محبت ہے جو اللہ کی بات نہیں مانتا, جیسے ابراہیم اور ان کے باپ کا قصہ تھا. تو آزمائش ہوتی ہے کہ انسان آخر پھر کس رستے پہ چلتا ہے. پھر اسی طرح انسان کی آزمائش ہم پڑھیں گے, الانسان, کہ دنیا کی چمک دمک میں کیسے کھو جاتا ہے. آگے تھوڑا سا جائیں گے تو موسیٰ کی آزمائش آ جائے گی, الکہا فخذھا, جب کہا بڑا ہی پیارا ہے مجھے یہ عصا کا پھینک دو, جب سانپ بن گیا تو کہا پکڑ لو. تو اللہ کے حکم ماننے پڑتے ہیں چاہے بندہ چاہے نہ چاہے. پھر آگے جائیں گے تو فرعون کی آزمائش دیکھیں گے کہ اس کو بھی باپ دادا کی تقلید نے اتنا اندھا کر دیا کہ اس کو موسیٰ کے ہاتھ کا عصا بھی جو تھا وہ جادو لگا. پھر اس سے آگے جائیں گے تو سامری کی آزمائش ہے, جس نے چمکتی دمکتی چیزوں کو لوگوں کی نظروں میں خدا بنا کر بھڑچڑے کی صورت میں پیش کیا. اور اس کے بعد دیکھیں گے آدم اور ابلیس کی آزمائش, اور آخر میں پھر فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کا اللہ کی یاد سے اعراض کرنے والوں کو اللہ دنیا میں ہی اندھا کر دیتا ہے, آخرت میں تو وہ ہوں گئی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ وہ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے ان آزمائشوں پہ پورا اترنے والا بنا دے. اس کے علاوہ پورے پارے کی جھلکیاں ایک نظر میں دیکھ لیجئے. عبادت اور اطاعت کا طریقہ کیا ہے, دعا اور قبولیت کس کے اختیار میں ہے, ناممکن کو ممکن بنانے پہ قادر اللہ کی ذات ہے, مریم علیہ السلام اور معجزات, حدود الہی کے محافظ کون ہوتے ہیں, منکرین قیامت کی سوچ کیا ہے, کثرت مال فریب زندگی ہے, اللہ تعالیٰ کے معزز مہمان کون تھے, علم قرآن سب سے بڑی دولت ہے. صبح تیاری کے دوران سوچ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی, 16th پارہ اس لحاظ سے بہت یونیک ہے. اس میں دو دعائیں ہیں علم کی, محبت کی. ربی زدنی علما, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی. اور اب بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, جو موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی گئی. تو مجھے لگا کہ اللہ نے 15 پارے پڑھانے کے بعد اب آپ کو مجھے بھی یہ طلب لگا دی ہے کہ ہم علم کی دعا مانگیں. کس کس کا دل کرتا ہے کہ علم بڑھے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ربی زدنی مالن, ربی زدنی بیتن, ربی زدنی تامن. یہ بھی اچھی بات ہے. آج تو کھانا دل چاہتا ہے, اس وقت تو کھانے کو بڑا دل کرتا ہے, ہاں؟ لیکن کیا کہنا ہے؟ ربی زدنی علما. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی محبت ڈال دے دلوں میں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی, موسیٰ کی کیسے ہوئی, فرعون کے سامنے کلمہ حق کیسے پیش کیا, موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار بے بسی, اور پھر سورت توحہ میں سور کی بات بہت آئے گی, قیامت کے منظر اور دنیا کی سزائیں جس میں اندھا ہونا ہے. آپ دیکھیے کہ سورت کہف کو پیچھے سے ہم دیکھتے ہی آئے نا کہ کس طریقے سے دور حاضر کے فتنے اور نوجوان نسل کا کردار ہے. ایک الگ ٹاپک مطلوب ہے, جہاں بھی موقع ملا تقریباً 25 فتنے جمع کیے ہوئے ہیں کہ آج کے دور کی یوتھ کو کہاں کب کیا فتنے ہیں. کسی الگ موضوع پہ انشاءاللہ کسی, کیونکہ اس کو کم از کم 2 گھنٹے چاہیے, اور ہماری یوتھ واقعی اس قابل ہے کہ ان کی مدد کی جائے ان فتنوں سے نبٹنے کے لیے. پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہم ان چیزوں کو لیں گے. پارا شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اس کے ایک ایک لفظ کو ہم بہترین طریقے سے سمجھ بھی سکیں, سیکھ بھی سکیں, اور پھر رہتی زندگی تک ان پر عمل بھی کر سکیں. آیت 75, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قال علم کلک انک لن تستطیع معی صبرا. اس نے کہا, میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. لیجئے, اب تو آپ کو میری طرف سے عذر مل چکا. پھر وہ آگے چلے, یہاں تک ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا, مگر ان دونوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. انہوں نے کہا, بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا. پتہ چلا کہ بار بار رولز توڑنے کی وجہ سے استاد شاگرد کا نام کاٹ بھی سکتا ہے. آج نہیں کاٹتے, دنیا لے تو کاٹ دیں گے. امریکہ میں 3 ٹارڈیز ملتی ہیں, یعنی ایک شاگرد زیادہ سے زیادہ ایک غلطی 3 دفعہ کرے گا نا تو نکل جاؤ یہاں سے, ختم. دنیا والے تو اتنا نخرا کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں جانوں والوں کی تو لسٹیں لگی ہوئی ہیں. دین والوں نے کبھی یہ جرت نہیں کی کہ نکل جاؤ. وجہ, وہ تو پہلے ہی نکلنے کو تیار ہے. پہلے کتنے لوگ ہیں جو شوق سے آتے ہیں لیکن یہاں عذر موجود ہے. اور ہمارے اسلاف اس معاملے میں بڑے غیور تھے. میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو کوئی بک پڑھائی جائے علم کے موضوع پہ. کس کس کا دل کرتا ہے؟ اس وقت تو میں جو کہوں گی آنکھیں بند کر کے, مجھے بھی پتا جواب یہی ہے. یہ تو نہیں سوچتے, کہہ لو جو کہنا ہونا ہوا ہے, جو نہیں ہوگا ہاں نہیں. نیت اچھی اچھی کر کے بیٹھا کریں کہ اللہ علم لے. یقین کریں, میں آپ کو سچ بتاؤں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 100% سچ ہے کہ 2 بھوکوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, ایک دولت کا بھوکا اور ایک علم کا بھوکا. یعنی دولت بمقابلہ علم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ بھوک لگا دے. اصل میں بھوک مری بھی ہے. یہ بھی آپ آج کل روزے میں بھی آزماتے ہوں گے نا, شروع میں بھوک لگتی ہے صبح اٹھ کے 9-10 بجے کے قریب, جب وہ پراٹھا صاحب ہضم ہو چکے ہوتے ہیں اور لسی جو ہے وہ نکل جاتی ہے جسم سے, پھر بھوک لگتی ہے. لیکن اس کے بعد دوپہر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ روزہ لگ رہا ہے؟ نکاہت ہو جاتی ہے, پھر بھوک ختم ہوتی ہے. کھانے کی بھوک لگے اور نہ کھائے نا تو بھوک مر جاتی ہے. علم کی بھوک لگتی ہے, نہیں لیتے نا مر جاتی ہے. مجھے لگتا ہے اس وقت امت کی کافی ساری مری ہوئی ہے. تو پھر جب بھوک لگانی ہو تو دنیا میں کیا کرتے ہیں کوئی بتائے گا؟ ہمارے ہاں پھر کچھ کھاتے ہیں, 7 اپ پلاؤ. اور کیا کرتے ہیں جس کی بھوک مری ہو؟ مائیں بچوں کو کیا کچھ کرتی ہیں کہ ان کو بھوک لگ جائے؟ تھوڑا تھوڑا کھلانا شروع کر دیں. جو تھوڑا کھائے گا نا پھر کھائے گا. جیسے بیماری سے ایک انسان اٹھتا ہے تو شروع میں بھاری نہیں کھایا جاتا نا. آج کے دینداروں کا یہ بہترین فرض ہے. ہلکی ڈوز دیں، پیاری ڈوز دیں، پیار سے، جیسے بیماری سے اٹھے بچے کو ماں پیار سے کھچڑی کے دو نوالے، دلیا کھا لو، یہ کسٹرڈ کھا لو، بسکٹ کھا لو، بچوں کو اس کی تو بھوک ہوتی ہے، وہ روٹی کی بھوک نہیں ہوتی، بسکٹ کی بھوک تو ہوتی ہے نا۔ آج کے دور میں دین کا وہ ورژن لوگوں کو دیجئے جو ایزی ڈائجسٹ ہو، یہ نہیں کہ بدل دیں، بدلنا نہیں ہے، لیکن انٹینسٹی اس کی تھوڑی لو کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ بیماری سے اٹھے ہوئے بندے کو ایک دم ہیوی ڈوز دیں گے نا، اسٹمک اپ سیٹ ہو جائے گا۔ تو بعض دیندار چونکہ ماشاء اللہ ان کا اپنا بہت علم اور عمل اور تقویٰ ہوتا ہے نا، تو وہ دوسروں کو بھی پھر اتنی ہیوی ڈوز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلکے ہلکے لے کر اس دین کو سیکھنے والا بنا دے۔ استاد نے نام تو کاٹ دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب آپ جائیے، لیکن جانے سے پہلے ذرا وجہ بتا دوں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کی وجہ کیا تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنا عذر رفع کر لینا چاہیے۔ تو کہا، انہوں نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ اب ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ چھوٹا نقصان بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ چلے کشتی میں تھوڑے چھید پڑ گئے، پینٹ اکھڑ گیا، چلتی تو رہی نا، روزی روٹی تو چلتی رہی، لیکن اگر وہ کشتی بڑی چمکتی دمکتی ہوتی اور نظر بد لگ جاتی یا دشمن ادھر پکڑ لیتا تو کچھ نہ ملتا۔ تو اس سے آپ کو مجھے ماڈریٹ بننا بھی آتا ہے۔ بہت غریبوں کے بیچ میں بڑی بڑی گاڑیاں لے کر پھریں گے تو وہ لوگ جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں، وہ نظر بھی لگا سکتے ہیں، چوری بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج کے دور میں جب بہت غربت ہو تو اپنی بہت ساری چیزوں کا ایکسپوجر نہیں دینا چاہیے۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ یہاں لفظ مسکین کی بھی بات سمجھ آتی ہے۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جس ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ تو ایسے بھی لوگوں کو اللہ کے راستے میں مال دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا قصہ، رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کا رب ان کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ یہاں اب آپ کو اللہ کی رضا اور اس کی مشیت کا فرق سمجھ آئے گا۔ کل ایک بہن نے یہاں آ کر دوبارہ پوچھا تھا، تو آج بہترین طریقے سے اس چیز کو سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں نا، یہ سب اللہ کی مشیت سے ہو رہے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا انشاءاللہ اور ماشاءاللہ، اس میں مشیت ہے۔ مشیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو پسند ہیں کہ نہیں وہ کام ہوتے اللہ ہی کے حکم سے۔ ایسی جیسے کسی بھی ملک کو تعمیر کروایا جائے تو وہاں جیل خانے بھی بنوائے جاتے ہیں، حالانکہ کوئی بادشاہ نہیں چاہتا کہ وہاں کے لوگ چوریاں کریں اور جیلوں میں آئیں، لیکن مجبوری ہے۔ ہاسپٹل بھی بنتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہاسپٹل وہ پسندیدگی سے بنائے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ لوگ بیمار ہوں گے اور ہاسپٹلس میں جائیں گے۔ ان سارے کاموں کو مشیت کہتے ہیں۔ لیکن کچھ کام ہوتے ہیں جس میں اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے اور اللہ خوشی سے وہ کام کرواتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بچہ، قتادہ کہتے ہیں کہ اس بچے کی پیدائش پہ ماں باپ بہت خوش ہوئے اور اس کی ہلاکت پہ بڑے غمگین ہوئے، حالانکہ اس کی زندگی ان کے لیے ہلاکت تھی۔ بس چاہیے کہ انسان اللہ کی قضا پر راضی رہے، رب انجام کو جانتا ہے اور ہم اس سے غافل ہیں۔ مومن جو کام اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اس کی اپنی پسند سے وہ اچھا ہے جو اللہ اس کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے اللہ کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں، عمدگی والے ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ زندگی میں اگر کبھی انیوژل حالات آ جائیں، اکیلے بچے کی جان چلی گئی، تو کہہ لیجئے کہ اللہ تجھے پتہ اس میں کیا خیر ہے۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ نیک بندے کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ اس کے یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے، یہ چیز اس کی دلیل ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا۔ حقیقت ان باتوں کی یہ ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو مشیت اور رضا کا فرق آپ کو کیا پتہ چلا؟ کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی بات کروں گی کان ابوہما صالحا پہ۔ پیرنٹنگ کا ایک خوبصورت اصول ہے، یاد رکھیے کہ جو بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں نا، ان کو خود نیک بننا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ ماں باپ کی نیکی بعد میں بچوں کے کام آتی ہے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرتے ہیں, بات بات پہ کہتے ہیں ہم نے تو ایسے نہیں کیا, تم پتہ نہیں کیسی فضول بچی ہو, میں تو ایسی نہیں تھی. اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, حالانکہ آپ دیکھیے کہ آپ کے اور ان کے دور میں کتنا فرق ہے. آپ کے ماں باپ نے جیسے آپ کی تربیت کی ویسے آپ نے نہیں کی, تو آپ خود نیک بن جائیں, آپ کے بچے خود ہی نیک بن جائیں گے. کسی نے کہا کہ میں جب کسی اچھے بچے کو دیکھتا ہوں نا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے ماں باپ نیک ہوں گے. اچھے بچوں کے پیچھے نیک ماں باپ ہوتے ہیں, اور نیک ماں باپ کی نیکی مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. بعض اوقات جنت میں بھی اولاد کے وجہ سے ماں باپ کے درجے جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں, دنیا میں بھی ہوتے ہیں. ایک عرب اسکالر ہیں ڈاکٹر نبیل عوضی, کہتے ہیں کہ جب میرے نوافل میں سستی آتی ہے, کبھی کبھی طبیعت ایسی ہوتی ہے زندگی میں نفل پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, تو میں یہ سوچ کر نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہوں کہ کہیں میری یہ سستی میرے بچے کی کسی پریشانی کا ذریعہ نہ بن جائے اور اس کا وبال ان پر نہ پڑ جائے. بات سمجھ گئے؟ آج رات دو نفل پڑھتے ہیں اگر آپ, تو اللہ سے کہیں کہ اللہ میری یہ نفل میرے بچوں کی کسی مشکل کو حل کر دیں. ماں باپ کی نیکی بدی کا اثر پڑتا ہے. ابن مسعود جو صحابی رسول تھے, ایک دن نفل پڑھ رہے تھے, اپنا بچہ ساتھ سو رہا تھا, پیار سے کہنے لگے مینا جلی کیا بنیا, اے میرے بچے یہ میں تیری خیر کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو دعائیں تو مانگیں لیکن نیکیاں بھی کریں. ایک شخص کہتے ہیں جب میں اپنے بیٹے میں کوئی اخلاقی برائی دیکھتا ہوں نا, بچہ اونچی بولتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, تو میں کچھ صدقہ دے کر آتا ہوں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ, کہ اپنے مال میں سے کچھ صدقہ دے تاکہ یہ پاک ہو جائیں. تو یہ میرا صدقہ میرے بچے کو اس اخلاقی برائی سے دور کر لیتا ہے. اسی طرح ایک بہت ہی پیارا کسی کا قول ہے, انہوں نے کہا اپنی اولاد کا بگڑنا میں اس کے بیمار ہونے سے زیادہ تکلیف دہ محسوس کرتا ہوں, کیونکہ بچوں میں اخلاقی بگاڑ برداشت نہیں ہوتا. کسی نے آ کر عالم سے پوچھا میرا بچہ نہیں کھاتا, تو کہا تم کسی اور کے بچے کو کھلانا شروع کر دو, اللہ تمہارے بچے کو کھلانا شروع کر دے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ اور میں نیکی کریں. جتنا زیادہ آپ کا میرا اپنا عمل خوبصورت ہوگا, ہماری اولادیں بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس طرف چلتی جائیں گی. یہاں پہ اب تین واقعے پورے ہوئے, اب چوتھا واقعہ جو ذوالقرنین کے نام پر ایک حکمران کا واقعہ. پیچھے آپ دیکھیے کہ ہم نے علم کے ادب اور آداب پڑھے نا, اور موسیٰ کا علم لینے کے لیے عاجز ہونا پڑا, اور اسی طرح سے عیب والے کاموں کو اپنی طرح منسوب کرتا ہوا دیکھا. اسی طرح سے یہاں ہم اب ایک بالکل اپوزٹ بات دیکھیں گے. سورت کے شروع میں سورت کہف میں مثال تھی اس بات کی کہ دین پہ آنے سے سب کچھ بھی چلا جا سکتا ہے. جیسے ہجرت مکہ کے موقع پہ صحابہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آگئے تھے, یہ بھی وقت آتا ہے دین پہ, لیکن کبھی کبھی دین پہ آنے کے بعد سب کچھ مل بھی جاتا ہے, اور بھی زیادہ مل جاتا ہے. تو یہ واقعہ اسی کی دلیل ہے. پورا پڑھ کے پھر اس پہ آج کے دور میں ہم اور ہمارے حکمران کیسے عمل کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں گے. اور ذوالقرنین نام کا ایک شخص بہت بڑا فاتح تھا, تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن لے لیجئے, کیونکہ ایسے ہی لوگوں کے ذہنوں میں پھر سوال رہتے ہیں کہ یہ تھا کون. تو ذوالقرنین دو سینگوں والا, قرن کہتے ہیں سینگ کو. اللہ تعالیٰ نے من سے بات شروع کر کے قرآن میں وہ حصہ پیش کیا جس میں عمل ہے, جس میں عبرت ہے. اور یونائٹڈ سٹیٹس آف ایران, جیسے آج یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ہے نا, 52 ریاستوں کا مجموعہ ہے امریکہ, اسی طرح اس کے دور میں ایران ایک سپر پاور تھی. علامت کے طور پہ اس نے اپنے سر میں دو سینگ لگا رکھے تھے, اور اس شخص نے واقعی دنیا میں ایک اچھے مسلمان حکمران ہونے کا حق ادا کر دیا. اس میں اصل میں ایک آئیڈیلائز کیا گیا ہے کہ جب مسلمان حکمران دنیا میں ہوں, دین اور دنیا دونوں میں آگے ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس وقت دنیا کو کیا کیسا بنا دے گا. یہ ایک آئیڈیل قسم کا معاملہ ہے. اللہ نے اس کو بہت سے ریسورسز دیے تھے, ذرائع دیے تھے, وہ سارے اس نے لوگوں کی خیر کے لیے استعمال کیے. فتوحات کو وسعت دی, کفر اور کافروں کو اسلام کے اچھے رویے سے متعارف کرایا, اور جدھر جدھر سے گزرتا گیا لوگوں کے لیے نفع مند ہوتا گیا. اللہ تعالیٰ کرے کہ آج کے مسلمان بھی اپنے ریسورسز کو ایسے ہی استعمال کریں. وہ کہتے ہیں کہ دیگر گوں جہاں ان کے زور عمل سے بڑے مار کے زندہ قوموں نے مارے. اصل اس وقت ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے ریسورسز کو استعمال کریں. آئیے پڑھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے حالات سنوار دے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِلْقَرْنَيْنِ, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا, حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے قوم ملی. ہم نے کہا, اے ذوالقرنین, تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کر. اس نے کہا, جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سخت سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا, اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی, یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا. یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا, یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا, اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج جس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا, جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے. نوٹ کیجئے, ایسے غیور حکمران کے پہلے اپنا مال استعمال کرتے ہیں پھر دوسروں سے مال کا مطالبہ کرتے ہیں. ہاں مگر تم نے کرتے ہیں تو کیا کرو, تم بس محنت سے میری مدد کرو, میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. یعنی مجھے مین پاور چاہیے, اور حقیقت ہے کہ ہمیشہ مال کام نہیں کرتا, لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. آج بھی اسلام کے نام پہ مال دینے والے بہت سارے ہیں. ایک کال دیں آپ شام سے پہلے اتنے پیسے جمع کر لیتے ہیں, یہ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں. آج تک ہم نے کئی پروجیکٹ اناؤنس کیے الحمدللہ, ہر وقت نہ کبھی کسی سے مانگا, نہ ضرورت ہے, نہ ہم مانگنے والے ہیں, نہ ہمارا یہ فیلڈ ہے. لیکن کبھی دنیا میں کوئی ایک پروجیکٹ کسی بھی ملک میں شروع ہوتا ہے, بہت سارے پروجیکٹس ہیں, آپ جا کے ویب سائٹ پہ پروجیکٹس کے انڈر دیکھ بھی سکتے ہیں. ڈفرینٹ کنٹریز میں کہیں اسکول, کہیں بچوں کے اسکول, کہیں اسی طرح سے رینوویشنس چلتی رہتی ہیں, کبھی کوئی نئے پروجیکٹ. ایک کال جاتی ہے صرف, اور پھر اس کو ویب سائٹ یا گروپس میں بھیجا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کبھی دوبارہ ضرورت پڑی ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لیے کہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ان کا مال کہاں لگتا ہے. دیکھیے مال تو ایک ذمہ داری ہے, مثلا ہم سب نے زکوٰۃ دینی ہے نا اپنی. عموماً لوگ رمضان میں دیتے ہیں, عام لوگوں کو تو یہ تک نہیں پتا کہ زکوٰۃ دینی کیسے اور کس کو. اخیر اپنی ہی ماسیوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے دیتے ہیں, وہ بھی خوش ہو جاتی ہیں کہ باجی پیسے بڑے دیتی ہیں, اصل میں باجی اپنا فرض پورا کر رہی ہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مستقل جگہوں پہ وہ چیز نہیں جاتی. میں سوچتی ہوں صرف اپنی زکوٰۃ لوگ جمع کر لیں تو ایک بہت بڑی کاز ہر سال پوری ہو سکتی ہے. یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے پیسے کو صحیح جگہ پہ سوچ سمجھ کے لگانے والا بنائے. جب آپ اپنے ریسورسز کو صحیح طرح یوز کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ سے کم از کم یہ لفظ نکل جاتا ہے کہ دین غریب ہے, دین مجبور ہے, دین فلاں ہے. آج یہی ظلم کیا ہم نے, دین کو غربت کے کپڑے پہنا کر لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیا. ہر وقت کاسا کھلا ہوا ہے, کئی مسجدوں میں تو یہ تک معروف ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھاتے جب تک چندہ نہ دے دو. خطبہ کرا دیا, نماز نہیں پڑھائیں گے پہلے یہ پیسے دیں. چندہ چاہیے, کرسی چاہیے, میز چاہیے, یہ چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ, اس کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ہمارے طور طریقے ٹھیک طرح سے ہیں. اور دینے والوں کو آپ قرآن پڑھا دیں. میں کہتی ہوں اندر کی خیر باہر آتی ہے صرف, اور کچھ نہیں ہوتا. ہر بندے میں نیکی کرنے کا جذبہ ہے, لیکن اس خیر کو باہر لانے والی چیز یہ قرآن ہے. قرآن زندگی میں نہ آئے تو بندے کو مال دینا سب سے مشکل کام لگتا ہے. اس ذوالقرنین نے اپنی جان اور اپنا مال استعمال کر کے لوگوں کو نفع دیے. دیکھیے لوگ کس طرح سے اس کی مدد کر رہے ہیں. دو پہاڑوں کے بیچ میں لوہے کی دیوار بنی جا رہی ہے. کیسے؟ کہنے لگے مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب یاہنی دیوار بالکل آنکھ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب اس پر پگھلا ہوا تانبا اڈیل لوں گا میں. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ سکتے تھے, اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ بھی حضرت نوح کی نسل سے ہی ہیں. اور قیامت کے قریب یہ دنیا میں آئیں گے. اگر آپ قرب قیامت کی علامتیں بک اقبال کیلانی صاحب کی بھی ہے احادیث کا مجموعہ اس کو پڑھ لیں, اس کے آڈیو بھی موجود ہیں, تو اس میں ایک پورا ٹاپک یاجوج ماجوج پہ ہے. لیکن حقیقت ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. نوٹ کریں, عادل اور مسلم بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں, اپنی ہر خوبی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. ہوا کیا, انا مکنا لہو فی الارض واتیناہ من کل شیء سببا. یہ بات قابل غور ہے. اسباب کو استعمال کیجئے, ریسورسز کو استعمال کیجئے, ٹیلنٹ کو استعمال کیجئے. آج مسلمز کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سارے اللہ نے مسلمز کو برین چائلڈز دیے ہیں. کل رات کسی نے ایک بچے کی ویڈیو شیئر کی میرے سامنے, چونکہ ریکمنڈیشن تھی اس لیے میں نے اس کو دیکھا. 10 سال کا بچہ, اس کو اردو بھی اتنی اچھی آتی ہے جتنی اچھی اس کو انگلش آتی ہے. پشاور کی غالباً کسی فیملی کا پٹھان بچہ. علامہ اقبال کو وہ ایسے کوٹ کرتا ہے, یعنی میں اپنے اوپر لے لوں گا, میں نہیں کوٹ کرتی, میں تو دیکھ کے پڑھ لوں تو صحیح پڑھ لوں, بڑی بات ہے. زبانی اس کو اشعار آتے ہیں. علامہ اقبال ان کی میتھڈولوجی کو وہ کتنا پسند کرتا ہے. اتنا سا بچہ ہے اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے لیکچرز دیتا ہے. 100 یونیورسٹیز میں وہ لیکچرز دے چکا ہے دنیا میں. 5ویں کلاس میں اس وقت پڑھتا ہے, 10 سال کی عمر میں. 15 سال کی عمر میں کہتا ہے پی ایچ ڈی کروں گا, اور بیچ میں یہ 12 سال کی عمر میں ماسٹرز کروں گا. دماغ حافظہ کیسا تیز ہے اس کا. اور اس بچے کے ایک ایک لفظ میں کیا ہے کہ مجھے امت مسلمہ کے اس مستقبل کو سنوارنا ہے. یعنی رات کو میں دیکھ کے سوچ رہی تھی یہ بچہ ہے کس کا. لگ رہا تھا کہ دورہ قرآن سننے سنانے والوں میں سے کسی کا ہو سکتا ہے. تو ایک بچہ اب وہ سامنے دکھ رہا ہے, کیا ایگزیجریشن ہوگی. آپ خود بھی دیکھ لیجئے, اگر یوٹیوب پہ جا کے, شاید صفی خان اس کا کچھ نام تھا, اور اس کی سوچ بہت بڑی ہے. کہتا ہے ایک شخص نے مجھے آفر دی کہ میں تمہیں 1 بلین دوں گا اور پتہ نہیں کتنے پیسے, گھر کوٹھی دوں گا, تم بس اپنی باتیں ساری جو کرتے ہو سائنس کی اور بڑی بڑی باتیں وہ کرو, لیکن پاکستان اور علامہ اقبال کا نام نہ لو. تو اس کو میں نے وہ شعر پڑھ کے سنا دیا کہ مسلمان گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا, میں بکنے والا نہیں ہوں, مجھے دولت نہیں چاہیے. اب ایک ایسا بچہ ہے, وہ کہتا ہے میں نے بڑے ہو کے مسلم لیڈر بننا ہے, میں نے مسلمز کو وہ خود ہی دکھانی ہے کہ جو وہ دنیا سے ڈرتے دبتے ہیں. اب یہ باتیں کہنے میں آپ کو مجھے عجیب لگ رہی ہیں, لیکن اللہ کی شان ہے, اللہ کسی ماں کو ایسا بچہ دے سکتا ہے نا. کھیلتا بھی ہے, کودتا بھی ہے, لیکن با مقصد بچہ ہے. اگر ایسے 2-4 بچے ہمارے گھروں میں ایسے اور آ جائیں تو اس امت کا مستقبل سنور سکتا ہے. کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اپنے بچوں کو اس نیت سے پالے کہ یہ دنیا کی بھیڑ میں کھو کے نہ رہ جائیں. یقین کریں کل مریں گے, پرسوں دوسرا دن, تبدیلی پیدا کریں. اور اللہ نے لیڈرز ایسے ہی پیدا کرنے ہیں. کوئی ایسا میریکلس بچہ پیدا ہوگا جو امت مسلمہ کا لیڈر بنے گا, شرط یہ کہ اس سے پہلے ہمیں دعائیں دینی پڑیں گی, آگے اللہ کے سر جھکا کر رونا پڑے گا کہ اللہ اب ہماری یہ رات لمبی ہو گئی ہے, اس کو چھوٹا کر دے. تو ہمیشہ اپنے اسباب کو استعمال کریں اور اللہ سے مدد کی درخواست کریں کہ مالک تو ہماری مدد فرما دے. اور جو ریسورسز تھے اس کے پاس, وہ علم کے بھی تھے, مال کے بھی تھے, دولت کے بھی تھے. تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ اس کو اللہ نے علم دیا تھا, اور علم کی وجہ سے اس نے دنیا میں سارے ملکوں کو فتح کیا. اور کبھی ہم بھی ایسے ہی تھے. آپ کو تھا کہ دنیا کو اسلام نے کیا کچھ دیا. حضرت عمر فاروق آج بھی غیر مسلموں کے فیورٹ رولر ہیں. تھوڑی سی ان کی باتیں سن لیجئے. حضرت عمر نے منصب خلافت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد 13 ہجری میں سنبھالا. تقریباً 10.5 سال تک یہ ذمہ داری سنبھالی. حضرت عمر کا دور اسلامی فتوحات کا دور تھا. اس وقت کی دونوں طاقتور ریاستیں ایران اور روم کو شکست دے کر, ایران, عراق, شام اور بیت المقدس کو اسلامی ریاست میں شامل کیا گیا, اور چھوٹے بڑے 3600 علاقوں کو فتح کر کے 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی. اتنی فتوحات آج تک کسی حکمران کو حاصل نہیں ہوئی. اسی لیے اگر کوئی اسکندر اعظم ہے تو بجا طور پر وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی ہیں. دور فاروقی میں 900 جامع مسجدیں اور 4000 عام مسجدیں تعمیر ہوئیں. اسی دور میں اسلامی ریاست میں باقاعدہ عدالتی نظام رائج کیا گیا، چھاؤنیاں قائم کی گئیں، پولیس اور ڈاک کے محکموں کو تشکیل دیا گیا، شراب نوشی کی حد 80 کوڑے مقرر کی گئی، تراویح کو باقاعدہ جماعت کی شکل دے کر مساجد کو مزین کیا گیا۔ آپ کے دور میں عدالت میں ایسے بے مثال فیصلے ہوئے جو آج تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ کچھ کر کے گئے نا، خوبی ہوتی ہے نا وہی منواتا ہے۔ یاد رکھے جن میں کچھ دم خم ہوتا ہے نا تبدیلی وہی لاتے ہیں۔ حضرت عمر کے کیا کارنامے تھے؟ تمام ملک میں مردم شماری سب سے پہلے حضرت عمر نے کروائی، اسلام میں باقاعدہ عدالتیں قائم کی، محکمہ قضا یعنی فیصلے جو کرتے ہیں اس کے لیے اصول و ضوابط بنائے، ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے حضرت عمر نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، ضلعوں میں بھی جیل خانے بنائے۔ حضرت عمر نے تقریباً 15 ہجری میں ایک مستقل خزانے کی ضرورت محسوس کی اور مجلس شورا کی منظوری کے بعد مدینہ منورہ میں بہت بڑا خزانہ قائم کیا۔ دارالخلافہ کے علاوہ تمام ضلعوں اور صوبہ جات میں اس کی شاخیں قائم کی گئیں۔ بیت المال کی وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ دارالخلافہ کے باشندوں کی جو تنخواہیں اور وظائف مقرر تھے صرف ان کی تعداد 3 کروڑ درہم تھی۔ اس دور کا پیسہ سوچیے کتنا قیمتی تھا۔ بیت المال کے حساب کتاب کے لیے رجسٹرڈ بنوائے، اس وقت تک کسی مستقل سن کا عرب میں رواج نہ تھا۔ حضرت عمر نے 16 ہجری میں سن ہجری ایجاد کر کے یہ کمی بھی پوری کی، لاوارث بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش کا انتظام کیا، غربا اور مساکین کے روزے رکھوائے۔ آپ کے میرے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ غربا و مساکین کے روزینے مقرر کیے، یعنی روز کا ان کو جو وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا وہ حضرت عمر نے رکھا۔ آپ کے میرے لیے دور فاروقی میں کیا سبق ہے؟ اور آج ہمارے اور ہمارے حکمرانوں کے تعلقات کیسے ہیں اس کو سوچئے۔ چند جملے بولنے کی اجازت چاہوں گی، جو چیز میں اپنے دل میں بہت درد سے محسوس کرتی ہوں باہر رہتے ہوئے، خاص طور پہ اکثر میسیجز سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، حکمرانوں کے لطیفے، ان کے جوک، ان پہ مذاق، ان کے اوپر سکینڈلز، ایک آ گیا تو دوسرے کو برا کرنا کرانا، آج ہماری امت کے بڑے نہیں بچوں کا بھی شغل ہے۔ مستقل ایک فون کی آواز ادھر سے آتی ہے، پلیز اس کو ہیلپ کریں سسٹر کی، اس کی بیل بند کرنے میں۔ اب آپ دیکھیے کہ بچے جب اپنے ملک کے حکمران کو عورتوں والے کپڑے پہنا کر اور ٹیکا نات بندیاں لگا کر پیش کریں تو کیا وہ ملک ترقی کرے گا؟ اسلام کہتا ہے کہ تم حکمرانوں کی بھی عزت کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ کوئی عزت والے کام کرتے ہیں، تو پھر آپ ایک کام کیجئے، ایک نیت کیجئے، ہم یہاں دعا کریں گے۔ میں تو آج سب کے لیے کروں گی، مجھے کسی کے نام بھی نہیں پورے آتے، مجھے یہ تک نہیں پتا اس وقت آپ کے اس ملک کا صدر کون ہے، وزیر کون ہے، چند پرانے نام ذہنوں میں ہیں کہ انہیں میں سے کوئی ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب انسان ہیں، ان سب میں بھی خیر ہے۔ اللہ کا ہر بندہ خیر لے کر آتا ہے، ہو سکتا ہے ان کی ماؤں نے ان کو کہا بھی ہو، کوشش بھی کی ہو، بچپن میں نیتیں کی ہوں یا نہ بھی کی ہوں، ان تک قرآن نہیں پہنچا۔ اگر اس وقت ہمارے پورے حکومتی نمائندے صوبائی قومی سطح پر جو بھی ہیں صرف ایک سال کے لیے ان کی قرآن کی تعلیم اور تدریس کا اہتمام کر دیا جائے، اور ہم سب عوام کا فرض ہے کہ جو ہمارے ہی چنے ہوئے لوگ ہیں ان کی ہم عزت کریں اور ان کو ایک سال کی مہلت دے کر قرآن سے جوڑیں، آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے۔ پیچھے پڑھ کے آئیں سورۃ توبہ میں، حتی یسمع کلام اللہ، 21 سال کے دشمنوں کو 4 مہینے کا نوٹس دے بھی دیا گیا تھا کہ مکہ سے نکل جاؤ، پھر بھی کہا نہیں، 4 ماہ اور رہ لو اور بیٹھ کر قرآن سنو، اور اگر سن کر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں یہاں سے کوئی ہلائے گا بھی نہیں۔ یہ کوئی بات ہے کہ کوئی اس کے خلاف، کوئی اس کے خلاف کیچڑ اچھال رہے ہیں، سیاسی جلسے، جلوس، دھرنے، یہ اسلام کا مزاج ہے؟ ہم اپنے ملکوں میں کیسے دین لائیں گے اگر ہم ابھی تک اپنے حکمرانوں سے اور حکمران ہم سے خوش نہیں ہیں؟ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان میں خاص طور پہ اور پوری دنیا میں سیاسی امن پیدا کر دے۔ ہم کیوں اپنی قبر بھاری کریں، ہم کسی کے خلاف کی جملہ بولیں، ہمارا کام کیا ہے کہ اچھے لوگوں کو لائیں، اور اچھے لوگ کب آئیں گے؟ حدیث میں آتا ہے اعمالکم او مالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران بن جاتے ہیں، جیسی عوام ویسے عوام ویسے حکمران۔ آج بھی تو عوام ہی چنتے ہیں نا، تو جب عوام کی سوچ اچھی ہوگی تو خود ہی اچھے لوگوں کو لے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ اسی طرح مسلمانوں کے شاندار کارنامے تھے، اللہ نے مسلمانوں کو مشرق مغرب چاروں طرف کی سمتوں کا علم دیا. آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت گلوب یعنی پوری دنیا کا نقشہ معروف ہے, یہ بھی مسلمانوں نے سب سے پہلے بنایا تھا. الدریسی کا دنیا کا نقشہ, 12ویں صدی میں پیدا ہونے والے مشہور ماہر جغرافیہ نے دنیا کا نقشہ پیش کیا. الادریس یعنی 1100 سے 1166 ان کی لائف کا سپیم تھا. یہ سسلی میں بنایا گیا. یہ قرون وسطیٰ کے اوقات میں دنیا کا سب سے بڑا وسیع اور مکمل تفصیل کے طور پر شمار کیا جاتا ہے. کئی صدی کے مسافروں نے بڑے پیمانے پر اس کو استعمال کیا اور اس میں کرسچین نارتھ کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کی تفصیل, افریقہ اور فار ایسٹ کی تفصیلات شامل تھیں. کرنا کیا ہے, کچھ کر کے دکھائیں, ایجادات کیجئے, انونشنز کیجئے, لوگ آپ کی عزت کریں گے. اب یہاں سے سورت الکہف کی آخری 10 آیتیں, جس میں بہت ہی خوبصورت پیغام ہے, اور واقعی فتنہ دجال کے مقابلے میں ایسی آیتوں کو یاد کرنا اور اس پہ غور کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ذرا اس دن کو سوچو وہ کون سا دن ہوگا. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں, اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. قیامت کا دن, اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے, ان کافروں کو جو ہماری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے. نوٹ کریں, یہاں پہلی دفعہ ہے 16ویں پارے میں, اینڈ تک آئے گا یہ اب میسج, ہماری نصیحت سے اندھے بننے والے, اور آخر میں تو بالکل اس کے نابینا ہونے کی بات ہو جائے گی. اللہ ہمیں نصیحت سے اندھا بہرا بننے سے بچائے. اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے, تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو, کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے ناکام و نامراد کون لوگ ہیں؟ ہائی لائٹ کریں, ہو از دا بینک کرپٹ, کون ہے سب سے ذرا اخسر الخاسرین, وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. 3 سیکنڈ غور کریں, کہیں میں خود کو ٹھیک سمجھتی ہوں اور میری ساری کوششوں کا رخ غلط تو نہیں ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ صحیح راستوں پہ چلا دے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا, اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دل نہ چاہے گا. کون سی جنت؟ جنت الفردوس. بخاری کی روایت ہے 2790 کہ جب سوال کرو اللہ سے تو جنت الفردوس کا سوال کرو, کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اور اسی سے جنت کی نہریں بہتی ہیں. یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کا عرش اس کی چھت ہے. اللہ ہم سب کو, ہماری نسلوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے بغیر حساب کے. آخری آیتیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائے گی. سوچیں, کوئی بھی سمندر جو دیکھا ہو کبھی, کوئی کنارہ نہیں ہوتا اس کا, حد نہیں ہوتی, یہ سب پانی سیاہی بن جائے. اور سورۃ لقمان میں ہم پڑھیں گے کہ درختوں کے قلم بن جائیں, اور لکھو اور اتنے اور بھی لے آؤ تو رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی, بلکہ اتنی ہی روشنائی یعنی سیاہی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. کیا پتہ چلا اللہ کی عظمتوں کا شمار ممکن نہیں. آج دنیا میں جتنی کتابیں, کمپیوٹر, نیٹ, علمی مواد, سب کس کی باتیں ہیں؟ ساری ایجادات, سارے علوم اللہ کی طرف سے ہیں. دعا کیجئے کہ ہم اللہ کی قدر کرنے والے بن جائیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہاں نبی کا مقام سمجھیے گا, کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا, فرق کیا ہے؟ صرف میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا رب بس ایک ہی رب ہے, بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. دعا توحید کے موضوع پہ سورت پوری ہوتی ہے. ہر جمعے کو یہ سورت پڑھائی جاتی ہے. کیوں؟ کہ ایک انسان ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اپنے رب پر نظریں لگا لے. اللہ تعالی ہمیں اس سورت کے اوپر پورا غور و فکر اور عمل کی توفیق دے. اگلی سورت مریم اور اس سے اگلی توحہ. بہت رقیق, بڑی سافٹ, ہارٹ سافٹنرز ہیں. تلاوت سنیں گے سورت مریم کے شروع سے اور اپنا جائزہ لیں گے کہ ایک ایک صفحے میں اتنی باتیں عمل کی ہیں. جب ہم سادہ سپارہ گھر میں روز ایک پڑھتے ہیں تو کیا اس وقت ہم واقعی اتنا غور و فکر کر پاتے ہیں؟ حالانکہ یہ بھی بہت مختصر سا غور و فکر ہے اس وقت. اللہ تعالی ہمیں اس کتاب سے دوستی کرنے والا بنا دے. شروع کیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
آمین. آپ لوگ سنتے ہوئے دعا میں آمین کہتے ہیں؟ چلیے آئے دیکھتے ہیں. سورت مریم واحد سورت ہے جو ایک عورت کے نام پر ہے, اور حضرت مریم وہ واحد عورت ہے جن کا نام قرآن میں ہے. وجہ کیا ہے وہ اس سورت میں پڑھیں گے. بہت پیاری سافٹ سی سورت ہے جس کو صرف پڑھ کر بھی سمجھ آتی ہے کہ بچیوں کو کتنا باحیا اور اللہ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان تک آئے اور ان سے فائدہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی. کیا رحمت! دعا مانگنے کی توفیق مل گئی. یاد رکھے کسی کا اپنے رب سے ہی مانگنا یہ اللہ کی بہت بڑی اس پہ رحمت ہوتی ہے. جب کہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. اس نے عرض کیا, پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا. حقیقت یہ کہ انسان اللہ سے مانگ کر کبھی نا امید نہیں ہوتا. اس دعا کا نمبر نوٹ کر لیں. یہ وظیفہ ہے آپ میں سے ہر اس ماں بہن کے لیے جن کو لگتا ہے کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی. یہ دعا مانگا کریں. جو بھی دعا مانگے اس سے پہلے اس کو مانگ لیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میں تجھ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتی. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بھانچ ہے. تو اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے. یہ دعا ہے ان بہنوں کے لیے جن جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے. حضرت زکریہ نے دیکھی کتنے پیار سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے علم کا وارث چاہیے اور مجھے ایسا وارث دے کہ جو تیرا بھی پسندیدہ ہو اور میرا بھی. کیسے؟ جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. آئیے دعا کرتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے. اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی اپنا پیارا بنا دے, اپنا پسندیدہ بنا دے. جو بندوں کو اچھے لگتے ہیں نا وہ رب کو بھی اچھے لگتے ہیں. ذرا سا سوچیں اپنے اوپر لے کر, میں اللہ کو اچھی لگتی ہوں گی؟ اس کی جواب دہی آپ اپنے دل سے لے سکتے ہیں, کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جواب دیا گیا, زکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا, ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. دیکھیے زکریہ کسی قبر پہ نہیں گئے, کسی بزرگ کو نہیں بلایا, بیچ میں بی بی مریم کو بھی نہیں کہا کہ تو بڑی پہنچی ہوئی ہے تو دعا کر دے اور میری نہیں سنتا اللہ, کھڑے کھڑے چپکے چپکے وہیں دعا کی جہاں بی بی مریم عبادت کر رہی تھی. سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے سے اس قصے کو. کیا پتہ چلا, خود دعا مانگنی چاہیے, یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے اور یہ یقین رکھیں کہ اگر میرے نصیب میں یہ چیز ہوئی اللہ مجھے ضرور دے گا. خوشخبری ملی تو بولے, عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا؟ تو پوچھے کوئی کہ پھر مانگا کیوں؟ ہے نا انسان کی کمزوری, پہلے دعا مانگتا ہے پھر وہ چیز مل جاتی ہے تو کہتا ہے اللہ یہ کیسے ہو گئی. تو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی. کبھی بجلی گئی ہو اور ہمیں ایک دم کے بجلی آ جائے اور اوپر سے ہی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں, ہائے کچھ اور مانگ لیا ہوتا, نعوذ باللہ. خوش کبھی بھی نہیں ہم ہوتے, حالانکہ اس وقت کچھ اور مانگ لیجئے, ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ابھی بھی باقی ہو. کہا میری بیوی بھانج ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. جواب ملا, ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے, یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے. کیا بڑھاپے میں کسی کو اولاد دینا؟ تو آپ میں سے جو سمجھتا کہ وہ بوڑھا ہو گیا وہ بھی دعا مانگے کہ ربی حبلی من الصالحین, ربنا حب لنا من لدنک ذریۃً طیبۃً انک سمیع الدعا. یقین اور ایمان بندے کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جب کہ تو کوئی چیز نہ تھا. زکریہ نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں. یقین نہیں آ رہا تھا اتنی بڑی خوشخبری سن کے. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ مسلسل 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. کیوں؟ جو اللہ کی نعمتوں میں ڈوب جاتے ہیں نا ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. یاد رکھیے نعمتوں کا احساس زبان کو چھین لیتا ہے, پھر بہت نہیں بولتے, یہ کیا وہ کیا, ادھر گئے اس سے مانگا اس سے علاج کرایا, بس خاموش شکرانہ اور خاموش رہ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور انہوں نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو. اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے, ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکم سے نوازا. دیکھیے کتنا پیارا بیٹا پیدا ہوا دعاؤں سے, نام بھی اللہ نے رکھا یحییٰ. اور اپنی طرف سے ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی, اور وہ بڑا پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کا حق شناس تھا. وہ جبار نہ تھا نہ فرمان نہ تھا. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی حق شناس بنا دے اپنے والدین کا. سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بھی بیان کیجئے جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھیں اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھیں. اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. مریم یکا یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. ذرا سا سوچیے, باحیا بچیاں ایسی ہی ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ انسان نہیں فرشتہ, لیکن تنہائی میں ایک لڑکے کو ایک مرد کو آتا دیکھ کر مریم کانپ گئیں. آج مریم سے نسبت جوڑنے والے ہوں یا ہم جیسے ہی کیوں نہ ہوں, ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں لگتی. تو یاد رکھیے ایک عورت کا ایک بچی کا سب سے قیمتی زیور اس کی حیا ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مرد اور ایک عورت کبھی بھی تنہا نہ ہو, ورنہ ثالثہما الشیطان, تیسرا ان میں شیطان ہوگا تو شیطان پھر اچھے کام کا حکم تو نہیں دے گا. اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. اب یہ بات تو مریم کے لیے اور بھی زیادہ خوفناک تھی. کہنے لگی، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر تک نے چھوا نہیں اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ یاد رکھیے، ہم انبیاء کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے سب کو آزمایا، آگے سورۃ انبیاء میں ڈیٹیل بھی آئے گی۔ یہ مریم کی آزمائش تھی۔ ایک عورت کی سب سے قیمتی دولت اس کی عزت ہوتی ہے۔ عورت پہ ہاتھ، عزت پہ ہاتھ پڑ جائے تو عورت کسی طرف کی نہیں رہتی، لیکن اللہ نے حضرت مریم کو اس آزمائش میں ڈالا، اور وہ کیسے پوری اتری آئیے دیکھیے گا۔ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل رہ گیا، اور وہ اس حمل کو لیے ایک دور کے مقام پر چلی گئیں۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ حقیقت ہے کہ ہر ماں ہی، ہر عورت ماں بنتے وقت اسی کرب سے گزرتی ہے، کیونکہ اس وقت زندگی کی نسبت ایک عورت موت کے قریب ہے۔ لیکن ایک شادی شدہ عورت کا ماں بننا اس کے اندر ایک نئی روح پیدا کرتا ہے، اپریسیشن کا احساس بھی ہے، اب اس کی عزت بھی بڑھ جائے گی، اب وہ اس گھر کے ایک بچے کی ماں ہے۔ لیکن مریم علیہ السلام کو تو ایسی کوئی اپریسیشن کی امید نہیں تھی، ان کا تو دل ہی بیٹھا جا رہا ہوگا کہ آگے جا کے کرنا کیا ہے، لہٰذا انہوں نے ایسی بات کی۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ انہوں نے اپنے مرنے کی دعا کی، بلکہ یہ ایک فطری سی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلی۔ فرشتے نے پائنتی سے، یعنی پاؤں کی طرف سے، اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ بتا دیا کہ حرکت میں برکت ہے۔ ایسی بچیاں جو ان دنوں میں بالکل ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ خود بھی اور گھر والوں کے لیے مشکل کا ذریعہ بنتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہوں گی، یہ بھی ایک فی زمانہ ینگ بچیوں کا پرابلم ہے کہ بچے کی پیدائش ان کے لیے بہت ناممکن چیز اور بہت ہی زیادہ ایک ناقابل برداشت تجربہ ہو گیا۔ حالانکہ مائیں دادیاں آپ کی موجود ہیں، جا کے پوچھ لیجئے، 10-10 بچے پیدا کر کے بھی عورتیں گھوڑے کی طرح کام کرتی تھیں۔ وجہ یہ کہ آج کا لائف سٹائل بہت عیش کوش ہو گیا، بچیوں نے پہلے سخت زندگی دیکھی نہیں ہوتی، ماں باپ بہت لاڈ میں پالتے ہیں، اور کھانا پینا تو برائے نام ہے، جو گاڑی خود نہ چل سکے وہ دوسرے کو کہاں سے پیٹرول دے گی۔ تو بچیوں کو سخت جان بنانا چاہیے، اور ایسے دنوں میں خاص طور پہ یہ احساس دلانا کہ یہ بیماری اور سارا وقت ہی گھر والوں کے لیے ایک مصیبت اور ڈاکٹرز کے چکر، یہ غیر فطری ہے، اور نسلیں کیسی پھر پیدا ہوں گی؟ مریل ماں میں سے مریل بچے ہی آئیں گے۔ تو ایمان کی قوت کے ساتھ جسمانی قوت بھی چاہیے، جس کی وجہ سے پھر مسلمان باوقار ہو کر جیے اور صحت مند نسلیں پیدا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ یہ کون سا روزہ تھا؟ اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ عموماً ہمارا کیا خیال ہوتا ہے کہ جب کوئی الزام لگے یا کوئی ہمیں کچھ کہے تو خوب بولو، صفائی پیش کرو۔ اللہ مریم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آج کے بعد آج کسی سے نہیں بولوں گی۔ فَقُولِ إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، آپ کے میرے لیے عمل کی بات، خاموش رہے۔ اگر اللہ کے رستے میں بھی کوئی الزام آپ پہ لگتا ہے، برداشت تو نہیں ہوتا، یہ تو سچ ہے، لیکن آپ کا دین جتنا وسیع ہوگا آپ اتنے بڑے بڑے باتیں سن کے برداشت کریں گے۔ لوگ گالیاں دیں، لوگ بد دعائیں دیں، لوگ بدگمانیاں پیدا کریں، لوگ جوڑ توڑ کریں، آپ ایک لفظ صرف کہہ دیں، انی نظرت للرحمن صوما، کیا منت مانی ہے؟ فلن اکلم الیوم انسیا، مت بولا کریں۔ ایک لفظ بولیں گے نا، اگلا دو اور بولے گا، آپ چپ رہیں، وہ اور بولیں بولیں بولیں، پھر چپ رہیں، سارا اندر باہر ان کا جب نکل جائے نا، پھر آپ کے السلام علیکم، پھر بات کریں گے۔ ایسے لوگوں کی مدد پھر اللہ کرتا ہے۔ اور اگر ہم خود پڑھ پڑھ بولیں تو ایک تو اگلے کو اور گناہگار کریں گے، کیونکہ وہ سننے تو آیا ہی نہیں، وہ تو سنانے آیا ہے۔ تو یاد رکھیے، سچ کو آنچ نہیں، اگر آپ نے کچھ کیا نہیں تو آپ بالکل فکر نہ کریں۔ مریم کو اللہ نے یہ نسخہ سکھا دیا، پھر بچہ ہوا، پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئیں، اور لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ یعنی جو عام طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بغیر سوچے سمجھے الزام تراشیاں۔ اب مریم نہ روئیں نہ دھوئیں نہ آگے سے چیخیں نہ چلائیں نہ بے ہوش ہوئیں، بلکہ کیا کیا، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے، یعنی کیا مطلب ہے اس بچے سے ہم بات کریں؟ اور بچہ بول اٹھا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ اور حقیقت ہے کہ آج بھی کوئی نیو بورن بیبی اللہ کی حکم سے اگر بولے تو یہی بولے گا۔ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ کو کس نے سکھایا تھا یہ سبق کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں؟ اور پہلے ہی لفظ عیسیٰ کی زبان سے جو آیا آج کرسچینٹی کے ہر نظریے کا باطل کرنے کا والا جملہ، تو یاد رکھیے کہ نبیوں کو بھی پتا ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور ببرکت کیا جہاں بھی میں رہوں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جا سکوں۔ آج کرسچینٹی میں نہ نماز ہے اور نہ زکوٰۃ۔ نوٹ کیجئے، جس نبی کی نسبت کی طرف وہ پورا، یعنی جس نبی سے نسبت جوڑ کر وہ مذہب ہے، وہ تو پہلے دن سے نماز اور زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، تو آج کیوں نہیں؟ کیونکہ تبدیلیاں آ گئیں۔ صرف یہ اسلام کی خوبی ہے کہ لوگ مانیں نہ مانیں، لیکن دین اسلام بدلا نہیں ہے، بے عمل مسلمان ہے، لیکن اسلام پورے کا پورا وہی ہے، پچھلی کتابیں پوری کی پوری بدل دی گئیں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے ان کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے۔ کون سا؟ قیامت کا دن، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا لائق عبادت اور کوئی نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، اور اس کا کلمہ جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا، اور اس کے پاس بھیجی ہوئی روح ہیں، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، اس کے خواہ کیسے ہی اعمال ہوں، اللہ اسے ضرور جنت میں پہنچائے گا۔ بخاری کی روایت 34-35 نمبر کی۔ کیا پتہ چلا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے ہم مسلمانوں کو، اسی طرح حضرت عیسیٰ پر بھی۔ آج بہت سارے لوگ سوچتے ہیں حضرت عیسیٰ عیسائیوں کے نبی تھے، نصارہ کے تھے، اور پاکستان میں لفظ عیسیٰ اتنا معروف بھی نہیں ہے، حالانکہ کتنا خوبصورت نام ہے۔ تو کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام عیسیٰ رکھیے، کیونکہ جتنا عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ سے پیار ہے، ہمیں ان سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ آخری نبی تھے جن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مماثلت، عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبیوں کے سب سے آخری نبی۔ تو بہرحال یہ ایک ہی قافلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی محبت دے۔ اب آخرت کی کچھ باتیں۔ اے نبی، اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دو جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ سوچیے، آپ کی میری بلانگنگز، ہماری چیزیں، پراپرٹیز، کپڑے، جوتے، زیور، گھر، اور سب سے بڑھ کر ہمارے بچے اور ہمارے شوہر کوئی اور لے جائے گا۔ مر کے تو دیکھیں، جو آپ کا خیال ہے نا، میرے بغیر کچھ نہیں چلتا، صرف تین دن، چوتھے دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں میں کھو کر اپنی آخرت کو نہ بگاڑیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کے بعد موت کو ایک بھیڑیے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اہل جنت سے پوچھا جائے گا کہ اسے جانتے ہو؟ وہ دیکھ کر کہیں گے، ہاں یہ موت ہے، یعنی موت کو بھی اللہ ایک شکل دے گا۔ دوستیوں سے بھی یہی سوال ہوگا اور وہ بھی یہی جواب دیں گے، اب حکم ہوگا کہ موت کو ذبح کر دیا جائے اور ندا کر دی جائے گی کہ اہل جنت تمہارے لیے ہمیشہ موت نہیں، اور اہل جہنم تمہارے لیے بھی اب ہمیشہ کے لیے موت نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے یہی آیت پڑھی، وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور فرمایا اہل دنیا غفلت میں ہیں، حقیقت ہے یہ غفلت کی دنیا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 48:30 نمبر کی۔ تو کیا دعا کرنا ہے؟ آج کی حسرت سے بچے، اس پہ ایک لیکچر ہے یوم الحسرہ کے نام پہ، وہ ساری چیزیں جمع کر کے لوگوں کو بتائی تھی جس پہ حسرت کا حکم، یعنی حسرت کا ذکر قرآن اور حدیث سے جمع کر کے رکھا تھا۔ اگر اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے تو انشاءاللہ سن لیجئے، اس دن کی حسرت سے بچ جائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت مریم، زکریہ، یحییٰ اور عیسیٰ جو ہی کی خاندان کے لوگ تھے، ان کے تذکرے کے بعد اب سورت مریم میں ابراہیم کا تذکرہ مختصر سا۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں؟ مراد کیا تھی؟ مورتیاں، اور نہ وہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ کیا یہ حضرت ابراہیم بدتمیزی تو نہیں کر رہے؟ بچہ بیٹا ہوتے ہوئے باپ کو سمجھا رہے ہیں، تو یاد رکھیے بدتمیزی نہیں ہے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔
آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی بچوں کو ماں باپ سے پہلے علم مل جاتا ہے، تو ایسے بچوں کا کیا حکم ہے؟ ان کو کیا حکم ہے؟ عزت سے، پیار سے باہیں ڈال کر ماں باپ کو ان کی غلط چیزوں پہ وارن کریں۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ ولا تنہرہما۔ ابراہیم اس کا عملی مثال، عملی نمونہ دیکھتے ہیں۔ کہنے لگے، ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ مشرک باپ کو بیٹے کی بات اچھی نہیں لگی۔ اگر تو باس نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ باپ کا انداز دیکھیے اور اب بیٹے کا دیکھیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، اور اگر آپ نہیں مانتے تو پھر میرا فیصلہ سن لیجئے۔ کیا؟ یہی ہے آج بھی غلط کام کرنے والوں کے ساتھ ہمارا طریقہ۔ کیا؟ کہ پہلے سمجھائیے، پیار سے ہمدردی کیجئے، خیر خواہ رہیں، سب کچھ کہنے سننے کے بعد اگر وہ نہ مانے تو پھر کیا کریں؟ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نہ مراد نہ رہوں گا۔ اتنی جرت کب آتی ہے؟ جب ایمان کی صحت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ آگے ہم پڑھیں گے سورۃ انبیاء میں کہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھا دے۔ آگے کیا ہوا؟ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کر، چھوڑنا پڑتا ہے پھر ملتا ہے۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چنے ہوئے شخص تھے اور رسول اور نبی تھے، ہم نے ان کو طور کے دائیں جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے ان کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا۔ ہائی لائٹ کریں، کیپنگ دا پرومسز، نیت کریں آج کے بعد جب کبھی کسی سے کچھ کہیں کروں گی تو کریے۔ وعدوں کو وفا کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اور وہ رسول اور نبی تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ اب دیکھیے سورۃ مریم میں آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے البم کے ورق پلٹتے جائیں نا تو مختلف نبی آ رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی خوبیوں میں خوبی کیا ہے؟ مستقل طور پر اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ کیا ان کے بچوں کو نہیں پتہ تھا نماز پڑھنی چاہیے؟ ان کو دیکھ کے پڑھتے رہتے؟ نہیں۔ لکھے، بچے چاہے نبی کے ہی کیوں نہ ہوں، ان کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ نماز پڑھو۔ آپ نے خود ہی شروع کر دی تھی؟ سچ بتائیں، آپ میں کون ہے جو 5 سال سے خود ہی نمازیں شروع کر دیں؟ کوئی ایسی نیک بی بی نہیں ہوگی الا ماشاء اللہ، ماں باپ کو کہنا پڑتا ہے۔ بری چیزیں بچے عموماً دیکھ کے سیکھ جاتے ہیں، کوئی گالی دے بچہ بھی دے گا، اچھی بات کہنی پڑتی ہے۔ اور مستقل، اور کیسے؟ پیار سے، ایک بار کہا بار بار کہا، جیسے اپنی ریکارڈنگ کر کے آپ بار بار سنیں نا، اس طرح بچوں کو مستقل کہنا چاہیے۔ اور پیار سے کہیں گے تو ان کے دل میں اترے گی انشاءاللہ بات۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ صبح اٹھ کے پہلی بات ایسی بدتمیزی اور دھمکی والی نہ ہو کہ سارا دن اس کی کڑواہٹ محسوس کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا پسندیدہ انسان بنائے۔ حضرت اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے تھے، ابو الحجاز کہتے ہیں ان کو، کیونکہ حجاز کی سرزمین میں آئے تھے نا۔ حقیقت ہے کہ بعد میں مکہ میں ایک لیڈر کے روپ پہ آئے۔ ان پہ یہ شعر فٹ ہوتا ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا ان کی نگاہ بہت اوپر ہوتی ہے، آپٹمسٹک ہوتے ہیں، ہائی اچیورز ہوتے ہیں، سخن دل نواز، بات کرتے ہیں تو دل مو لیتے ہیں، جان جلتی ہے لوگوں کی حالت پہ۔ یہ تین چیزیں ہوں تو بہترین زیادہ راہ ہے میرے کارواں کے لیے۔ اگر آپ کو بھی شوق ہے میرے کارواں بننے کا، لیڈر بننے کا، تو اپنے اندر یہ چیزیں بڑھانی ہیں۔ رہ گئی نماز کا حکم دینے والی بات، تو حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے 1309، اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان رات کو جاگے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے اور دونوں دو رکعت بھی ادا کر لے نماز، تو اللہ کے ہاں اللہ کا ذکر کرنے والے مرد عورتوں میں دونوں کے نام لکھ لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گھرانوں کو ایسا ہی بنا دے۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک سچے انسان تھے اور ایک نبی تھے اور انہیں ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ اب سب کے تذکرے کے بعد، یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا، ان کا حال یہ تھا۔ دعا کرے ہمارا بھی یہی ہو جائے کہ جب رحمان کی آیتیں ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دلاتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ اللہ کے آگے اکثر سجدے کی حالت میں گر جایا کریں۔ جو بڑی خاص دعائیں نا، وہ سجدے کی پوزیشن میں رو رو کے مانگیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ گئی، نسلوں میں بگاڑ آیا، تو کیا ہوا؟ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. رکیے سوچئے، نمازیں کب ضائع ہوتی ہیں؟ جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں. بچوں کی پڑھنے کے لیے ضائع ہوتی ہیں، سونے کے لیے ضائع ہوتی ہیں، گھنٹوں ٹی وی کے آگے وقت ضائع کرنے میں ہوتی ہے، آدھی آدھی رات جاگیں تو فجر ضائع ہوتی ہے. نیت کرتے ہیں آج کے بعد کوئی نماز ضائع نہیں کروں گی انشاءاللہ. اور ساتھ ہی دیکھیے اس کی وجہ بھی لکھ دی ہے، نمازیں کب ضائع ہوتی ہیں؟ جب خواہشات اٹھتی ہیں. کیا؟ اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں. البتہ جو توبہ کریں اور ایمان لیں اور نیک عملی اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. یعنی مسلمان اور غیر مسلم میں فرق نماز کا ہے. جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. ترمذی کی روایت 2621. میرا آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہیں. تو یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص خود کو مسلمان کہے اور پانچ وقت نماز نہ پڑھے. جب پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے. وہ یقیناً پورا ہو کر رہنا ہے. ملے گا کیا؟ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے. سوچیے جنت کتنی پیاری ہوگی، کسی کی کوئی غلط بات نہیں سننی پڑے گی. جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں مستقل صبح و شام ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا. اللہ ہمیں بھی پرہیز کرنے والا بنائے، گناہوں کا، نافرمانیوں کا پرہیز. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ جواب دیں، نہیں. اس سے ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا یا پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ سچ ہے نا. تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. استغفراللہ. وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا. یہ ہے پل صراط والی بات. تم میں کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے. یاد رکھیے کہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے. جنت میں جانے کا بھی اونلی راستہ جہنم کے اوپر سے پل صراط کے ذریعے سے گزرنا ہے. کچھ لوگ تیز رفتاری سے گزر رہے ہوں گے، کچھ آہستہ سے گزر رہے ہوں گے، کوئی کسی طرح سے گزر رہے ہوں گے. ایسے وقتوں میں جو لوگ وہاں سے گزر کے خیر سے وہ بچ جائیں گے. اس پہ بہت ہی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے میرے لیے وہاں نور کی بارش کر دے. آپ نے فرمایا، ابن مسعود کی روایت ہے کہ وہاں پل صراط پر کیا معاملہ ہوگا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اپنے سر اٹھاؤ. مومن اپنے سر اٹھائیں گے، تب اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے مطابق نور عطا فرمائیں گے، اور انہیں سے بعض کو بڑے پہاڑ کے برابر نور دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا، بعض کو کھجور کے برابر نور دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں ہوگا، بعض کو اس سے چھوٹا، حتیٰ کہ سب سے چھوٹا نور جسے دیا جائے گا وہ آدمی کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا. چھوٹی سی ٹارچ کو محسوس کریں، اور وہ ایک بار جلے گا اور ایک بار بجھے گا. امیجینیشن میں لائیے، اندھیری رات میں یہ پل سفر پل طے کرنا ہے، اس لیے ابھی سے اس کی تیاریاں کریں. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے آگے ہوں گے اور انہیں آگ سے گزرنے کے لیے صراط کے کنارے پر لے آئیں گے. صراط کا نشان تلوار کی دھار کی طرح باریک بال نظر آئے گا. انہیں حکم دیا جائے گا صراط سے گزر جاؤ، اور ہر آدمی اپنے نور کے مطابق صراط سے گزرے گا، ان میں سے کوئی تو پلک چھپکنے میں گزر جائے گا. دعا کریں اللہ میں ان میں کر لے. کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا، کوئی بادلوں کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ستاروں کے گرنے کی رفتار سے، کوئی ہوا کی رفتار سے، کوئی تیز رو گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز آدمی کی چال سے، حتیٰ کہ جس شخص کا نور اس کے قدموں کی پشت پر ہوگا وہ گھٹنوں کے بل، چہرے کے بل، ہاتھ پاؤں مارتا گزرے گا. اس کے ہاتھ صراط کے کنڈوں یعنی ہکس میں پھنس جائیں گے، کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکا دیے جائیں گے، اور کبھی پاؤں کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکائے جائیں گے. آگ اس کے اطراف کو چھوئے گی اور وہ اس طرح گرتا پڑتا لڑکتا لٹکاتا صراط پر چلتا رہے گا، حتیٰ کہ صراط پار کر جائے گا. جب پار کر لے گا تو کھڑا ہو کے کہے گا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ پر وہ احسان کیا جو کسی دوسرے پر نہیں فرمایا. اس نے مجھے آگ سے نجات دلائی حالانکہ میں اسے دیکھ چکا تھا، یعنی اس میں گرنے والا تھا. یہ طبرانی اور حاکم کی صحیح روایت ہے. تو یاد رکھیے، اس دنیا میں پل صراط سے گزرنے کی تیاری کر لیجئے، اور اس کے لیے اس دنیا میں اللہ کی مرضی ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سارے مواقع ہماری زندگیوں میں آتے ہیں نا، لیکن ہم اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. روایتیں بہت ساری ہیں. قیامت کا بیان ایک بک ہے، اگر اس میں سے بھی پل صراط کا بیان آپ کو بھیج دیا جائے تو آپ ساری روایتیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کریں، واقعی منظر سامنے آ جاتا ہے جہاں دنیا سے جانے کے بعد جو ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے. ان لوگوں کو جب ہماری یہ کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ اب دیکھیے دنیا میں فخر کرنے والوں کی بات. حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں. ان سے کہو، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہ اللہ کا انتقام ہوتا ہے. غلط کام کرنے والوں کو بھی یہاں خوب موقع ملتا ہے، کر لو جو کرنا ہے. یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اللہ ہمیں گمراہیوں کے لیے ڈھیل نہ دے. آپ دیکھیں، آپ کی ماسی پہلے دن آتی ہے نا، آپ اس کو ازماتے ہیں، کچھ پیسے ڈال کر چوری کر لے، پہلے ہی دن پکڑ کے کان سے پھینک باہر نکال دیں، یہ بھی اچھا ہے. لیکن ذرا اور ذرا اس کو مہلت دیتے جائیں، اور ایک وقت ایسا بھی آئے کہ تین چار دن مستقل وہ چوریاں کرتی رہے اور پھر پولیس کو بلا کر اس کے ہاتھ میں اس کو دے دیں، یہ زیادہ خطرناک بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کی ڈھیل نہ دے. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا. کہ اسے غیب کا پتہ چل گیا یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لو لشکر کا یہ ذکر کرتا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا. نوٹ کریں، تھوڑی سی آیتوں کے بعد یہی بات ہے، کہیں کہاں ہم وارث ہیں، کہیں کہاں اکیلے آؤ گے اکیلے جاؤ گے، اور یہاں کا تمہارا سب سامان ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. تو دنیا کو اتنا نہ بڑھائیے، اتنا نہ سجائیے گھروں کو کہ وہاں سے جانے کو دل نہ کرے. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مددگار ہوں، کوئی مددگار نہ ہوگا. وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ حق والوں کی مخالفت کریں اور ان کے خلاف باتیں کریں اور لوگوں کو ان سے روکیں، انہی کا ذکر ہے ان آیتوں میں. اچھا، تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بے اعتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں. وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. خود کو سوچیں، کبھی کسی جگہ مہمان بن کر گئے ہوں اور بڑی خوشی جی حضوری صدقے واری جائیں، وہ بھی کیا پروٹوکول ہوگا؟ جب اللہ آپ کا میزبان ہوگا اور آپ اس کے مہمان. سوچ کے بھی اچھا لگ رہا نا, اللہ اس کی توفیق دے. اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمان کے حضور سے اجازت حاصل کر لی ہو. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. بہت غصہ آتا ہے اللہ کو اس بات پہ. رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. ذرا سوچیں, ماں بھی نہیں ساتھ جائے گی, بیٹی بھی نہیں جائے گی, شوہر بھی نہیں جائیں گے, بچے بھی ساتھ نہیں ہوں گے. الون ون بائی ون. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں, قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. دنیا میں نقد علامت ہے اللہ کی رضا کی کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیار پیدا کر دیتے ہیں. بہت پیاری حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی, اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے. جبرائیل کو پکار کر کہتے ہیں اس سے مجھے محبت ہے, تم بھی پیار کرو. وہ بھی اس سے محبت شروع کرتے ہیں. پھر جبرائیل آسمان کے فرشتوں میں پکار لگاتے ہیں, لوگوں فلاں بن فلاں کو, فلاں بھی فلاں سے اللہ کو بھی محبت ہے, جبرائیل کو بھی, تم بھی کرو. اور پھر آسمانوں میں اس کی محبت بٹ جاتی ہے. پھر آسمانوں کے فرشتے زمین کے فرشتوں کے دلوں میں یہ ڈالتے ہیں, پھر وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور آخر وہ انسانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں محبت, اور فرمایا اس کے لیے پوری دنیا میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے. دیکھیے, محبت انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے. آج لوگ دوسروں کا پیار لینے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں پھر بھی نہیں ملتا. تو سچی محبت لینی ہے نا اگر, اور سچی دعائیں, تو اللہ سے پیار کریں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں. پھر چاہے آپ خود دعائیں نہ بھی مانگیں, دوسرے بہت ہوں گے آپ کے لیے دعائیں مانگنے والے. پس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں, پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی کوئی بھنک بھی تم کو سنائی دیتی ہے؟ نہیں آتی نا. کبھی قوم عاد کا کوئی شخص دیکھا, قوم سمود کا, قوم صالح کا, تو کیا پتہ چلا کہ لوگ اپنا سا وقت گزار کر چلے گئے. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے ہر بات کھول دی ہے. آپ اب نوٹ کریے گا, آگے کے پاروں میں جہنم اور جنت اور قیامت کا کثرت سے ذکر ہوگا. ایسے لگ رہا ہے اس دنیا سے نظریں اٹھا کر آخرت کی طرف لے کے جائی جا رہی ہیں. ساری صورت میں جو کچھ پڑھا, اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, عمل کریں گے تو یہ بہت زیادہ ہے, صرف پڑھنا ہے تو پھر بہت تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.